ٹیبل یا پلیٹو یا فارمنائیڈیز یا ہیراکلائٹس، یہ پہلے ایک ماں بات و طبیعتی دائرہ کھینچتے تھے، اس کے اندر انسان کو فٹ کرتے تھے اور پھر پوری ریالٹی کو ڈیل کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ پوری ریالٹی ہیومن مائنڈ کی کنسٹرکشن، ایسا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس پوری ریالٹی کے اندر انسان بھی کہیں پہ فٹ ان ہوتا تھا. لہذا ان کی جو انٹلیکچوئل ایڈونچرز ہوتے تھے یا انٹلیکچوئل ان کی اپروچ ہوتی تھی ریالٹی کی طرح، وہ ریالٹی کے حصے کے طور پہ ہوتی تھی، ریالٹی کے انٹرپریٹر کی حیثیت نہیں ہوتی. ریالٹی کا ایک حصہ ہے، اس حصے کے اندر جو کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے، اور جو وہ حاصل نہیں کر سکتا اسے وہ اپنی لمیٹیشنز پہچان سکتا ہے. ماڈرن مین نے یہ کہا کہ کائنات کو اسٹرکچر جو دیتا ہے وہ میرا مائنڈ دیتا ہے. اگر کائنات کو اسٹرکچر میرا مائنڈ ہی دے رہا ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کائنات کیا ہے؟ سوال یہ کہ میں کائنات کو کیا کیا بنا سکتا ہوں، کیا کیا بتا سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ معنی میں اگر دے رہا ہوں اس کائنات کو تو کتنے نئے معنی میں دے سکتا ہوں اس دنیا. تو جو اپروچ ہی تھی ماڈرن فلسفے کی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی کلاسیکل فلسفی یا کلاسیکل گریک تھاٹ سے. ظاہر ہے کہ جس قسم کا فلسفہ تھا ماڈرن فلسفہ، وہ تو اتھارٹی سمجھتا تھا ہیومن مائنڈ کو ہی، اور ہیومن مائنڈ کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں. اگر ہیومن مائنڈ کی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی بھی پاسبلٹیز انفائنائٹ ہیں. لہذا اس کا جس قسم کا ٹکراؤ انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن سے ہوا، اس طرح کا ٹکراؤ گریک تھاٹ کا نہیں ہوا. گریک تھاٹ ایک بڑی مضبوط میٹافیزکس لے کے آتا تھا، ریلیجن بھی ایک میٹافیزکس لاتا تھا. میٹافیزکس میٹافیزکس کے مقابلے پہ آتی تھی، جو زیادہ بامعنی لگتی تھی لوگ اس میٹافیزکس کو قبول کر لیتے. ماڈرن فلسفے کے شروع کے لوگوں نے تو پہلے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنی علم کی دائروں کو پہچانیں گے، اس کے بعد آپ جائیں گے ماواز و طبیعت پہ. بعد کے لوگوں نے کہا ماواز و طبیعت کا علم ممکن ہی نہیں، لہٰذا ہم اپنی ماواز و طبیعت پیش نہ کریں گے، ہم تو صرف علمیت کی بنیادیں پیش کریں گے. تو جب آپ ٹریڈیشنل اپسٹمالوجی جو ہوتی تھی، جیسے چاہے وہ گریکس کی ہو، چاہے وہ کرسچنس کی ہو، چاہے وہ مسلم کی ہو، ٹریڈیشنل اپسٹمالوجی ہوتی تھی ایک میٹا فزکس کو پریزیوم کرتے ہوئے، صحیح ہے، ایک ماواد و طبیعت کو پریزیوم کرتے ہوئے. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمارے لیے اسلام مسئلہ ہے، ہمارا اسلام ایشو ہے، لہٰذا اسلام کو لے. اسلام کی میٹا فزکس آتی ہے قرآن اینڈ سننا سے. اس کے لیے کہ یہ قرآن اینڈ سننا ہی ہے، کوئی دلیل نہیں دی جاتی. آپ مان رہے تو مان لیں، نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، کچھ اور پوزیشن لیں آپ. لیکن اگر آپ اس قرآن اینڈ سننا کو اتھارٹی مان لیتے تو پھر اس سے آپ نکالیں گے، اس کی اتھارٹی کو آپ کوشچن نہیں کریں گے. اگر اسی کی اتھارٹی کو تم نے کوشچن کر دیا تو ظاہر ہے کہ پھر ریلیجن کے اندر یا اسلام کے اندر تو تمہاری یہ ممکن ہے کہ تم ایک اسلام کے شاگرد ہو، کہ اسلام کے بارے میں تم علم رکھتے ہو. اس طرح تو بہت سارے لوگوں کو اسلام کے بارے میں نالج ہے، برنرڈ لوئس کو بھی ہے، مونٹگومری وارڈ کو بھی ہے، اے آر گبز کو بھی ہے، سبجیکٹ اسٹڈی ہے. لیکن اگر آپ اس ایپسٹمالوجی کے اندر ہیں تو آپ کو اس میٹافیزیکل اسمپشن کو ماننا پڑے گا. تو ریلیجیس ایپسٹمالوجی جو نکلتی تھی وہ ریلیجیس میٹافیزکس سے نکلتی، چاہے وہ کرسچنس کی ہو چاہے وہ اسلام کی ہو. ماڈرنز نے تھنکر نے کہا نہیں، پہلے ایپسٹمالوجی، اور وہ ایپسٹمالوجی جس میٹافیزکس کو دلیل فراہم کر دے گی وہ میٹافیزکس باقی رہے گی، اور جس کی دلیل نہیں ملے گی وہ اسے ڈسکارڈ کر دیں گے. یہ ڈیکارٹ سپینوزا لائبنیز تک تم دیکھ سکتے ہو. لیکن اگر تم اور آگے جاؤ کانٹ تک جاؤ تو کانٹ کہتا ہے یہ جو علمیت ہے یہ ماواد و طبیعت کا کوئی علمی تنازع پیش ہی نہیں کر سکتا، لہذا میٹافیزکس تو ایلیمینیٹ ہوگی. تو اصل میں جو ڈومیننٹ ایپسٹمالوجی نکلتی ہے وہ تو وہ ایپسٹمالوجی ہے جو میٹافیزکس کے علم کو ناممکن سمجھتی ہے. تو اب اگر تم ایک ایسی میٹافیزکس، ایک ایسی ایپسٹمالوجی لے کے چل رہے ہو جو یہ کہتی ہے کہ یہ ایپسٹمالوجی کی نوعیت ایسی ہے، یا ہیومن مائنڈ کی نوعیت ایسی ہے، یا ہیومن سورسز آف نالج کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ مابعد الطبیعیاتی حقائق تک تمہیں نہیں لے کے جا سکتی. تو اس سے دو کام بیک وقت ہو گئے. ایک کام یہ کہ ایپسٹمالوجی کا میدان کھل گیا اور اس کا بنیادی تعلق جو مابعد الطبیعیات اس پر حدود اور قیود اور پابندی عائد کرتی تھی وہ تو ان سے آزاد ہو گئی. میں مابعد الطبیعیات کا تو مجھے علم ہے ہی نہیں, تو جب مجھے اس کا علم نہیں ہے تو وہ میرے بلیف اسٹرکچر کی سطح پہ رہے تو رہے, لیکن وہ میرے علم کی حدود کا تعین نہیں کر سکتی, نہ وہ میرے علم کے منہاج کا تعین کر سکتے, نہ اس کی ہونے اس کے نتیجے اس علم کے حصول یا اس جدوجہد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اخلاقی اور تہذیبی محرکات اور کرولریز سے بحث کرتی ہے. وہ تو ایک کھلا میدان ہے اپسٹمولوجی کے. ایک تو یہ کام کیا, یہ آف کورس یہ میٹافزکس ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میٹافزکس کا آپ دفاع نہیں دیتے, ڈیفینس پیش نہیں کرتے. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو نوعیت کی علمیت تھی اس نے اپنے مد مقابل علمیتوں کو غیر علمی بنا کے پیش کیا, یعنی کہ کرسچن علمیت کو بھی اور اسلامک علمیت کو بھی غیر علمی بنا کے پیش کیا. کس بنیاد پہ؟ کیونکہ یہ تو میٹافزکس سے آ رہی تھی, انہوں نے تو اپسٹمولوجیکلی یہ ثابت کر دیا تھا کہ میٹافزیکل نالج تو پاسبل ہی نہیں ہے. اگر میٹافزیکل نالج پاسبل نہیں ہے تو یہ علمیتیں جو خاص قسم کی مابعد الطبیعیات سے اخذ کردہ ہیں وہ علمی اپنی بنیادوں میں غیر علمی بنیادیں رکھتی ہیں. تو دو کام بیک رکھے, یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار کیے ماڈرن. ایک تو یہ کہ میٹافزکس کے ساتھ جو میٹافزیکل جو آپ پر لمیٹیشنز بنتی ہیں حد بندیاں بنتی ہیں ان سے آزاد کر دیا, اس کے نتیجے میں آپ علم کی بنیاد پر فیصلے کریں گے اور علم کی جو مابعد الطبیعیاتی تعلقات ہیں اس کی آپ کوئی علمی توجیہ چونکہ پیش نہیں کر سکتے, اپسٹمولوجیکلی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لہذا وہ میٹافزیکل اسمپشنز جو آپ کے علم کے دائروں کو ایک خاص سانچے کے اندر رکھتی اس سے آپ آزاد ہو گئے. لہذا آپ کے لیے میدان کھل گیا, لہذا آپ زندگی کو جو نت نئے میننگ دینے چاہتے ہیں اور جو اسٹرکچر دینا چاہتے ہیں اور جو نئے اقدار دینا چاہتے ہیں وہ نکلتے چلے گئے, اور مابعد الطبیعیات جو تھی آپ کی وہ آپ کے بلیف اسٹرکچر کی حد تک ایک عضو معطل کی طرح ہو کے رہ گئی. دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ جو کنٹمپرری اپسٹمولوجیز تھی وہ اپنی بنیادوں سے فارغ ہو گئی. شروع میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم بھی اپنے مذہب کی ماڈرن جسٹیفیکیشن یا ماڈرن فاؤنڈیشن تلاش کر سکتے ہیں, یعنی کہ ماڈرن فاؤنڈیشن مینز ریشنل فاؤنڈیشن تلاش کر سکتے ہیں یا انٹیوٹو فاؤنڈیشن تلاش کر سکتے ہیں یا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن تلاش کر سکتے ہیں یا نیچرلسٹ فاؤنڈیشن تلاش, جو بھی نیچرلزم ماڈرنزم سے نکل کر آ رہا تھا اس میں انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن تلاش کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو مزید پرابلمٹائز کر دیا. مزید پرابلمٹائز کیا گیا, ایک تو یہ کہ جس بنیاد سے وہ نکل رہی تھی اس کو کاٹ دیا اور کسی ایسی چیز سے لے جا کے ریلیجیس اپسٹمالوجی کو جوڑ دیا جس سے وہ جڑ ہی نہیں سکتی تھی, لہذا نتیجہ یہ آگے جا کے آپ پھنسنے لگے. آپ کو اپنی جو اسٹیبلش جو پرنسپل پوزیشن تھی ان سے پیچھے ہٹنا پڑا, آپ کو اپنی اسٹیبلش جو پرنسپل پوزیشن تھی جس پہ کنسنسس تھا اس سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے احمقانہ قسم کی گرافٹنگ کی, آپ نے نیچرلزم کو لے لیا, آپ نے ماڈرنزم کو لے لیا, آپ نے انٹوشنزم کو لے لیا, آپ نے سائیکو ڈائنمک ماڈلنگ کو لے لیا, آپ نے بیہیویئرزم کو لے لیا. یو نو یہ ہمارے 19ویں صدی کے لوگ یہ کرتے رہے, 20ویں صدی کے لوگ اور آئے تو انہوں نے اور کچھ کر لیا, کسی نے پوسٹ ماڈرنزم لے لیا, کسی نے کچھ, کسی نے اینالیٹیکل فلسفہ. تو اصل میں جو جڑ کاٹی تھی وہ تو یہ تھی کہ بھائی آپ پہلے یہ بتائیں بھائی کہ یہ جو آپ علمیت کو مابعد الطبیعیات سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا آپ یہ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کوئی اپسٹمولوجیکل فریم ورک ڈیولپ کرنے انڈیپینڈنٹ آف میٹافزیکل اسمپشن, کیا یہ ممکن ہے یا نہیں. تھیوریٹیکلی 20ویں صدی کے شروع کے لوگوں نے یہ بتانا شروع کر دیا بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے, جو اپسٹمولوجیکل ڈسکورس تم کرتے ہو وہ تو بنیادی طور پر ایک آنٹولوجیکل ڈسکورس ہی ہوتا ہے, یہ تمہیں حضرت نے ہی بتایا, یہ تمہیں ہائیڈیگر نے ہی بتایا, یہ تمہیں سارت نے ہی بتایا, بہت سارے لوگوں نے بتایا. تو آپ نے ان کی یعنی کہ ماڈرنسٹ فریم ورک کو آپ نے امانہ و صدقانہ قبول کر کر اپنی اپسٹمالوجیکل بنیادوں کو بھی کاٹ دیا, اور مابعد الطبیعاتی جو تعلق تھا آپ کی اپسٹمالوجی کا اپنی مابعد الطبیعات سے, اس سے کاٹ کر ایسی میٹافیزیکل اسمپشنز کے ساتھ جوڑا جس کی آپ کے پاس کوئی علمی توجہ بھی نہیں تھی. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں نئی میٹافیزکس جنریٹ کرنے کی کوشش ہے, تو یہ کوئی ان کا خیال تھا, لوگوں نے جنریٹ کر بھی لی اور ریلیٹ کر بھی لی. تو یہ امپورٹنٹ پرابلم تھا. ماڈرنزم نے جو ماڈرن سائنس کے لیے بنیاد فراہم کی وہ ایک ایسی بنیاد تھی جس نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس وہ ایپیسٹیمولوجیکل فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ ہم اپنی میٹافیزیکل اسمپشنز کو ڈیفینڈ کر سکیں. لہذا میٹافیزیکل اسمپشنز کو علم کے دائرے سے باہر رکھ کر علمیت کے گھوڑے کو جب آپ نے دوڑایا تو میٹافیزکس تو اس نے اڈاپٹ کرنی تھی کوئی نہ کوئی, اس نے اڈاپٹ کی. اور اس نے کس کی اڈاپٹ کی؟ کہ میٹافیزکس کیپٹلزم کی میٹافیزکس, اس نے سرمایہ داری کی میٹافیزکس اڈاپٹ کی. اس میٹافیزکس نے جو ہے وہ اس علم کے لیے جو میدان فراہم کیے, جو ٹیلیولوجی, جو اس کے ٹیلوس, جو اس کے مقاصد کا تعین کیا, اس میں اس نے جو کی پھیلاؤ اس کا آیا بہت زیادہ پھیلاؤ تھا. اس کے ایکسٹینشن کے امکانات بہت زیادہ تھے. وہ بالکل اسی طرح پھیلا جس طرح ایک ریلیجن پھیلتا ہے.
جس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ماڈرنزم نے علمیت کو پہلے لیا, یہ ذریعہ علم کیا ہے, اور آنٹولوجی کو بعد میں لیا, تو کیا یہ مطلب میٹافزکس خود علم نہیں ہے کیا؟ مطلب یعنی جب میں کہتا ہوں میرے کچھ اعتقادات ہیں, یہ بھی تو ایک علم ہے, مطلب تو میں اس کو علم سے الگ کیوں کرتا ہوں؟
میں نے آپ کو بار بار یہ اچھی طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کرا کہ دیکھیں جب ہم کہہ دیتے ہیں علم, ایپیسٹیمک کلیم, تو اس میں تین چیزیں کم از کم ہونی چاہیے. نمبر ون کہ آپ اس کو ڈاؤٹ کر سکیں, اور اس ڈاؤٹ کے بارے میں تسلی اور بخش آپ رسپانس دے سکیں. نمبر ٹو آپ یہ بتا سکیں کہ یہ علم جو آپ کو ملا ہے وہ کس ذریعے سے ملا ہے, تاکہ اس ذریعے پہ چل کے وہ لوگ بھی وہ علم حاصل کر لیں جو دوسروں کو نہیں ملا. تیسری اس کی بنیاد پر آپ صحیح اور غلط کا پیمانہ بتا سکیں, تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ ان بھائی صاحب کے پاس علم ہے اور ان بھائی صاحب کے پاس علم نہیں, ان کے مسٹیک کا کرائیٹیرین آپ ڈیٹرمن کر سکیں, تب وہ اپسٹمالوجی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کہتے تھے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں یا یہ میرے عقائد ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ عقائد آپ کو کہاں سے ملے؟ اب آپ بنائیں سورس. اگر اب آپ سورس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو عقائد کی آپ ریشنل توجیحات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا وجدانی توجیحات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا جمالیاتی یا احساسی بنیادیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ حصے بنیادیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ نیچرل بنیادیں کیا بنیاد فراہم کریں گے؟ تو جب آپ بنیاد فراہم کرنے کے چکر میں آتے ہیں تو آپ اپسٹمالوجی کے دائرے میں آ جاتے ہیں. ماڈرنسٹ یہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے آپ اس سوال کو انگیج کریں کہ کیا چیز کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں. جس چیز کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ تعین کرے گا وہ سورس آف نالج جس کی بنیاد پر آپ علم کے دعوے دار ہیں, اور وہ سورس آف نالج جس چیز کو اپنے دائرے میں آنے کی اجازت دے گا وہ علم کے دائرے میں آ جائے گی. جو اس دائرے سے باہر رہ جائے گی وہ علم نہیں ہے, وہ آپ کے عقائد ہیں, بلیف اسٹرکچر ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ہم اسے علم نہیں مانتے.
سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ بھی تو آخر اسی بنیاد پہ چلتے ہیں کہ وہ بھی کچھ میٹافیزیکل اسمپشنز لے لیتے ہیں, اس کا کوئی مطلب آرگومنٹیشن تو ان کے پاس نہیں ہوتا, وہ بھی تو اسی ڈوگمیٹک پیراڈائم میں آتے ہیں. جس طرح مذہب آتا ہے وہاں پر بھی کچھ ایمانیات اور اعتقادات ہوتے ہیں. آپ چاہے نیوٹونین سائنس میں جائیں یا جو ہے ہائزن برگ میں جائیں یا جو ہے مطلب آئنسٹائن میں جائیں یا یہ ماڈرن کوہن کے پیراڈائم میں جائیں, تو مطلب وہاں پر بھی اسی طرح ڈوگماز تو موجود ہوتے ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ جو کم از کم ڈیکارٹس کا جو بنیادی اعتراض تھا فلسفے کے اوپر, وہ یہ کہتا تھا کہ فلسفہ یہ اپنی پری سپوزیشن سے آزاد نہیں ہو سکا. یہی بنیادی اعتراض تھا اس کا کلاسیکل فلاسفی کے اوپر اور اسکولاسٹک فلاسفی کے اوپر, کہ وہ کہتا تھا کہ یہ حقداری بھی ہے نمبر ون, اور یہ مابعد الطبیعات کو پریزیوم بھی کرتا ہے, لہذا یہ اصل بنیاد نہیں فراہم کر سکتا. تو اس نے کہا پہلے میں ایسا کروں گا, ہر اس بنیاد کو شک کر دوں گا جس پہ میں شک کر سکتا ہوں, اور اس نتیجے میں جب میں پہنچ جاؤں گا جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ کر سکوں تو پھر میں وہاں سے اپنے تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کروں گا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ اعتراض ماڈرن تھنکرز نے ارلی ماڈرن تھنکرز نے جس میں سب سے امپورٹنٹ آدمی ڈیکارٹ ہے اس نے یہی اعتراض تو کیا تھا کہ بھائی یہ فلسفہ ریگرس نہیں ہے. کیوں ریگرس نہیں ہے؟ کیونکہ میٹافیزیکل اسمپشنز کے اوپر کھڑا رہا. میں علم سے شروع کروں گا اور جب علم کی بنیادیں فراہم ہو جائیں گی تو اس میں جو میٹافیزکس کنسسٹنٹ ہوگی اسے اڈاپٹ کر لوں گا اور جو میٹافیزیکل اسمپشنز کنسسٹنٹ نہیں ہوں اسے ایریڈیکیٹ کر دوں گا. یہ تو 300 سال بعد کے تھنکرز ہیں جیسے ہزرل ہے یا ہائیڈیگر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ بھائی ڈیکارٹس کی اپنی بھی میٹافیزیکل پرزمپشنز تھی جن کو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا. اس کی تھیوری آف نالج کو افیکٹ کرتی رہی اسے پتا نہیں چلا. اس کی میٹافیزیکل اسمپشنز جو تھیں وہ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پایا. لیکن اس کے باوجود 300 سال بعد بھی ہزرل کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا فلسفہ جنریٹ کر دے گا جو میٹافیزکس سے وہ میٹافیزیکل پرزمپشن سے مورل پرزمپشن سے تھیوریٹیکل پرزمپشن سے آزاد ہوگا. جس میں وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا ہائیڈیگر کہتا ہے ناکام ہو گیا لیکن یہ کہ ہزرل کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو خواہش یہی رہی کہ ہر بنیادی اعتقادات ایمانیات سے مبرہ دائرہ علم تلاش کر لیا جائے. یہ خواہش تھی یا یہ ڈیزائر تھی یا یہ ارج تھی ماڈرن تھنکر کی. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ فینومنالوجی واز دی لاسٹ سیریس اٹیمپٹ آف ماڈرنائزیشن یا مڈرنٹی. مڈرنٹی کی لاسٹ اپسٹمولوجیکل اٹیمپٹ جو تھی وہ ہزرل نے کرنے کی کوشش کی کہ وہ علم کیا ایک ایسا دائرہ تلاش کر لے جو ماورہ ہو تمام طرح کی مابعد طبیعتی اقداری سماجی اور جمالیاتی ایمانیات اور ایقان سے. لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں رہا کیونکہ اس کے نتیجے میں فینومنالوجی کا مستقبل ختم ہو گیا. ماڈرن کوانٹم وغیرہ بیٹھ گئے اس میں ایگزسٹینشلزم پریویل کر گیا. اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم نے آگے سبھی کو کا جو ہے وہ لپیٹ دیا. تو اعتراض ان کا یہی رہا. اس میں وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے لیکن کوشش ان کی یہی رہی کہ فلسفے کا وہ دائرے جو کہ اسیس نہیں ہو سکتے علم کی سطح کے اوپر یا سورس آف نالج کی سطح کے اوپر ان کو دائرے فلسفے سے باہر کر دیا.
نہیں لیکن جو سوال ہے وہ اپنی پر یہ ہے کہ ماڈرنزم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ عقل کے ذریعے اور جو خود جو کہ سیلف ایویڈنٹ ہے اس کے ذریعے وہ تمام حقائق معلوم کر سکتا ہے. خیر یہ بھی ایک میٹا فزکس ہے اسم میٹا فزکس یا انڈیا مطلب ایمانیات اور جو ہے ڈوگماسٹر جو ہے پوسٹ ماڈرنزم نے اعتراضات کیے. پوسٹ ماڈرنزم کے جو اعتراضات تھے اس کے صدیے میں ماڈرنزم کا کوئی آخری کسن جو تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن خود پوسٹ ماڈرنزم نے جن بنیادوں پر ماڈرنزم پر اعتراضات کی وہ خود یہ میٹا فزیکل اسمپشن کے ساتھ
وہ تو اس کے وہ نہیں ہے اس پہ وہ شرمندہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر میٹا فزیکل اسمپشن ہم رکھتے ہیں اس کو چھپاتے پاتے نہیں. لیکن یہ بات کہنا کہ تمام پوسٹ ماڈرنسٹ میٹا فزیکل اسمپشن رکھتے ہیں یہ اس سینس میں کوشچنیبل ہے کہ ان بائی امپلیکیشن تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی مابعد طبیعت یہ ہے اور اس آدمی کی میٹافیزیکل اسمپشن یہ ہے اور اس آدمی کی میٹافیزیکل اسمپشن یہ ہے تھرو انالیسس. لیکن بنیادی طور پر جو فرق ہے ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے بیچ میں ماڈرنزم اپنے جو بھی دعوے ہوتے ہیں نا اس کی ایک بنیاد بناتا ہے. یعنی کہ اپنی جو تھیوری آف نالج ہے اس کی وہ بنیاد کسی خاص قسم کے تصور ذات میں رکھتا ہے کسی تصور کیا کہتے ہیں کانشیسنیس میں رکھتا ہے یا ایک خاص قسم کے کنسپشن آف مائنڈ میں رکھتا ہے جو کہ فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے اس کے فلسفے کے لیے. پوسٹ ماڈرنسٹ کا جو تصور ذات ہے وہ تو ایک ایسی ذات ہے جو کہ ہر لمحے مستقل تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جو فاؤنڈیشن ہے وہی مستقل طور پہ تبدیل ہو رہی ہے لہذا اس کی بنیاد پر آپ کوئی بڑا تھیوریٹیکل کلیم یا بڑی فلوسافیکل فاؤنڈیشن یا بڑا میٹافیزیکل سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو میٹافزکس اختیار کی ہے وہ میٹافزکس اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ ہے، جبکہ ماڈرن میٹافزکس جو تھی فاؤنڈیشنل تھی. فاؤنڈیشنل میٹافزکس گو کے فالس میٹافزکس تھی، لیکن اس نے ادارے بنا کے دیے. یعنی کہ 300 سال میں ماڈرنائزیشن کے نتیجے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی، سوشل انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی، کلچرل انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی، کیا کہتے ہیں اکنامک انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی. کس بنیاد پر آپ انسٹیٹیوشنلائزیشن کر رہے تھے؟ لیگل انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی، کیونکہ آپ کہتے تھے دیکھیں جی فاؤنڈیشن یہ ہے. کیا ہے فاؤنڈیشن؟ انسانی ذات ہے، یا انسانی ریشنل سیلف ہے، یا ہیومن مائنڈ ہے، یا ریشنل ہیومن مائنڈ ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے 300 سال تک میں ایک ایسا ہیگمونیس سسٹم کھڑا کر دیا جو کہ گلوبل ہو گیا. اور ابھی بھی آپ جس دنیا میں زندہ ہیں، یا میں اور آپ، وہ تو ماڈرن ورلڈ ہے نا، ماڈرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے. یہ پورا ایجوکیشن سسٹم جو کھڑا ہوا ہے، جو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، کس بنیاد پہ پڑھا رہے ہیں؟ کہ ہماری ذات کے اندر کچھ ایسا ہے جو تبدیل نہیں ہو رہا، اور اس سسٹم کے اندر کچھ ایسا ہے جو تبدیل نہیں ہو رہا. اس میں 1-to-1 کورسپونڈنس ہے، اس وجہ سے یہ سسٹم کے جانشین یا سسٹم کے لائل پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ انسانی ذات کے اندر تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو مستقل ہو، تو پھر اس پورے سسٹم کی کیا دلیل ہے؟ اس پورے لیگل سسٹم کی کیا دلیل ہے؟ اس پورے اسٹینڈرڈائزیشن کی کیا دلیل ہے؟ صحیح اور غلط کی کیا دلیل ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم چونکہ اینٹی فاؤنڈیشنلسٹ میٹافزکس دیتا ہے، اسی لیے وہ ماڈرنزم کو سبسٹینٹو پلین پر یا انسٹیٹیوشنل پلین پر کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا. کیوں نہیں پہنچا پایا؟ اس لیے نہیں پہنچا پایا کہ جو میٹافزکس اس کے پاس ہے وہ تو انسٹیٹیوشنلائزیشن کے لیے کارآمد نہیں ہے. لیکن ریلیجن اگر ماڈرنزم کے مقابلے پہ آتا ہے تو وہ پرابلمٹک ہے ماڈرنزم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ فاؤنڈیشن دیتا ہے نا. وہ کہتا ہے یہ فاؤنڈیشن نہیں چلے گی، اس فاؤنڈیشن کی جگہ یہ فاؤنڈیشن. تو ریلیجنس فاؤنڈیشنلسٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ٹکراؤ ہوگا. تو ریلیجن ریپلیس کر سکتا ہے ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم ریپلیس نہیں کر سکتا ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، متزلزل کر دے آپ کا ایمان. متزلزل ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان متزلزل ہو جانے کے بعد بھی لوگ بدماش زندگی گزار کے مر جاتے. میں بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا جن کا ایمان متزلزل تھا، بڑی مزے کی زندگی گزار کے مر گئے.
اصل میں ہمارا جو مطلب سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم ماڈرنزم کا متبادل کوئی سسٹم دیتا ہے یا نہیں دیتا. مطلب اس کا وہ اس سوال سے ہے کہ میٹا فزیکل ازمپشن کے بغیر کوئی نظام افکار کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کہ وہ نظام افکار اس کی فاؤنڈیشن ایس ہے یا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے، یہ تو اس کی ایک مطلب یہ کہ مضبوطی کی دلیل ہے. لیکن بنیادی سوال جو شروع سے ہم اٹھا کر چل رہے ہیں،
بالکل،
کہ مذہب اور فلسفہ اور سائنس جو ہیں یہ تینوں جو ہے چلتے ہیں ڈوگماس کے اوپر، پری سپوزیشن پر، ایک رہی پر. اس کے بغیر علم کا سفر تھا، وہ مذہب کے دائرے میں ہو یا سائنس کے دائرے میں ہو یا فلسفے کے دائرے میں ہو، وہ شروع نہیں ہو سکتا.
بالکل.
اس آرگومنٹ کو ہم جو ہے مطلب
اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، کی کوشش کرتے ہیں.
کیا یہ اچھا، اب جو آپ نے مطلب اگزامپل دی کہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو فکرین ظاہر ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اسپیسیفکلی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جو ہے کسی میٹا فزکس کو پریزیوم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم بائی اپلیکیشن آف ایئر فلاسفی یہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ کر رہے ہیں. لیکن اصولی بات تو یہ ہے کہ جو تاریخ افکار علوم انسانی ہیں وہ تو ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ جو ہے اس کے اندر کوئی بھی فلسفی یا کوئی بھی نظام زندگی رہا ہو تو وہ میٹا فزیکل ازمپشن کے بغیر پریویل کر نہیں سکتا. وہ میٹا فزیکل ازمپشن اس کی اپنی ہو یا اس نے تاریخ سے لی ہو یا اس نے روایت سے لی ہو یا اپنے نفس انسانی اور ذہن انسانی سے افسر کی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ایمانیات کے دائرے میں افسر کرنا پڑتا ہے تو علم کا سفر شروع ہوتا ہے، خواہ وہ فلسفے کے منہاج میں ہو یا سائنس کے منہاج میں ہو یا مذہب کے منہاج میں.
اور میں ماڈرنزم
اگر اس میں کوئی چیز الگ ہے تو وہ جو ہے مطلب حاضر کرنی ہے.
مطلب یہ کہ ماڈرنزم کی جو 300 سال کی تاریخ ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ سٹرگل کی کہ ہم ایک علم کی ایسی فاؤنڈیشن تلاش کریں جو انڈیپینڈنٹ ہو کسی بھی میٹا فزکس. ڈیکارٹس نے شروع کیا یہ، اسپینوزا نے یہ کوشش کی. اور یہ نہیں کیا کہ انہوں نے علم کے بعد میٹافزکس کو چھوڑ دیا، انہوں نے علم کی سیلف ایویڈنٹ بنیاد بتا کر اس کے اوپر مابعد الطبیعیاتی عمارت کھڑی کی. لیکن بعد کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ میٹافیزیکل اسمپشن جو ہیں جس ذریعے علم سے آپ حاصل کر رہے ہیں جو کہ آپ کی عقل ہے اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کو پہچان سکے, لہذا وہ پرابلم پیدا ہو گیا. جو امپورٹنٹ بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ پوسٹ ماڈرن تھنکرز نے کیا کیا ہے. بیسویں صدی کی پچاسویں دہائی کے بعد جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ میٹافیزیکل بنیادیں جس پہ ماڈرن انسٹیٹیوشنز کی بنیادیں کھڑی تھیں اس کو تو انہوں نے ڈیمیج کر دیا. نتیجہ یہ ہوا 1950 کے بعد جو جنریشن پیدا ہوئی فلسفے کے میدان کے اندر ان کو یہ پتا چل گیا کہ دیکھو بھائی جو یہ لوگ میٹافیزیکل اسمپشنز لے کے چل رہے تھے اس کے ساتھ کی پرابلمس, یہ پرابلم تھی, یہ پرابلم تھی, یہ پرابلم تھی, یہ ٹھیک نہیں تھا. کنسپشن آف سیلف میں یہ مسئلے تھے, کنسپشن آف ریزننگ میں یہ پرابلم تھا, کنسپشن آف ورلڈ میں یہ پرابلم تھا, ورلڈ اور سبجیکٹ کے ریلیشن شپ میں یہ پرابلم تھے. یہ تو وہ کنوینس ہونا شروع ہو گئے کہ اس میٹافیزکس کے اندر پرابلم تھی. لیکن جو میٹافیزکس آلٹرنیٹ کے طور پہ ان کے سامنے آئی وہ میٹافیزکس ایسی ہے جس کی بنیاد پہ انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہوا دو آتشہ کر دیا انہوں نے ماڈرن کرائسس کو. ایک نمبر ون, ایک تو میٹافیزکس کو ڈیمیج کر دیا. ظاہر ہے کہ وہ میٹافیزکس جن فلسفیوں نے پیش کی تھی اب تو وہ نہیں رہے نا, وہ تو چلے گئے, تو وہ ڈیفینڈر ان کی لیگیسیز جو ہیں وہ نہیں اس طرح ڈیفینڈ کر پائیں پوسٹ ماڈرنزم کے مقابلے پر جس طریقے سے پوسٹ ماڈرنسٹ نے اعتراضات اٹھائے اسٹیبلش ماڈرن فلسفیوں کے اوپر. ظاہر ہے ڈیکارٹ تو موجود نہیں تھا نا جب ہزرل اعتراض کر رہا تھا ڈیکارٹ کے اوپر, یا ہائیڈگر تو موجود ہے نا لیکن ڈیکارٹ تو موجود نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کو, یا ایرسٹاٹل تو موجود نہیں ہے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کرٹیسزم کا نتیجہ نکلا کہ وہ جو میٹافیزیکل فاؤنڈیشن جو ان کے انسٹیٹیوشن کے پیچھے, ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے پیچھے, ان کے کلچرل انسٹیٹیوشن کے پیچھے جو کھڑی ہوئی تھی, ابھی میں ایبسٹریکشن بات کر رہا ہوں, میں اسپیسیفک ایگزامپل لے کے دکھاؤں گا آپ کو کہ کیسے فاؤنڈیشن بریک کرتے ہیں. تو جب وہ فاؤنڈیشن بریک ہو گئی تو آپ آلٹرنیٹو دیکھ دوسری میٹافیزکس دے نا, تو انہوں نے دوسری میٹافیزکس یہ تھی کہ بھائی انسان تو پیاز کے چھلکوں کی طرح, ایک چھلکا اتارو, دوسرا اتارو, تیسرا اتارو, آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا. تو انسان کچھ ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اب اگر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہوں تو اگر میں نے کوئی جرم کر دیا, اب مجھے آپ سزا کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ میں تو کچھ اور ہو گیا ہوں تو تم سزا مجھے کس بنیاد پہ دے رہے ہو؟ میں تو کچھ تھا نا پہلے, اب میں پیاز کا ایک چھلکا اتر گیا, اب میں نئی پیاز ہوں, میں نیا انسان, وہ تو گزر گیا, وہ میں نے کر دیا, ہو گیا وہ, تو کس بات پہ تم مجھے سزا دے رہے ہو؟ اس بنیاد پہ جو اب میں نہیں رہا, اس بنیاد پہ مجھے سزا دے رہے ہو؟ تو اس بنیاد پہ آپ کو پورا لیگل سٹرکچر ری ڈیفائن کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس وجہ اس کا امپیکٹ ہے کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر سزائے موت ختم ہو گئی اور یہ اور وہ بہت سارے پرابلمز ہو گئے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ سبسٹینشیٹ ہو سکتا ہے بالکل اسی طریقے سے جس طرح ماڈرن انسٹیٹیوشن سبسٹینشیٹ ہوئے. دوسری میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے روٹی اگزامپل دیتا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ پالیسی میکنگ کے اندر اور سیلف کی ڈیوینیٹی کے درمیان ایک تعلق تھا. ماڈرنزم کے اندر, ماڈرنزم کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ انسان ریشنل ہے اور ریشنلٹی لیڈ کرتی ہے گڈنس کو. دا مور یو ریشنل دا مور فری یو ول بی, دا مور یو ریشنل دا مور گڈ یو ول بی. صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ریشنلٹی آپ کو بتائے گی گڈنس کیا ہے, اور ریشنلٹی تمہاری ذات کا جوہر بھی ہے, ایسنس بھی ہے. تو جوہر کی سطح پر اگر تم ریشنل ہو تو جوہری سطح پر تم کیا ہو؟ خیر ہو نا, گڈ ہو. کیوں؟ کیونکہ تم ریشنل ہو, ایسنشلی تم ریشنل ہو, اور ریشنلٹی سے ہی گڈنس پتہ چلتی ہے. تو ایسنشلی جب تم ریشنل ہوگے تو تم اپنے آپ کو پہچان لو گے. اگر تم نے اپنی ریشنلٹی کو پہچان لیا تو تم نے اپنی خیر کو پہچان لیا. تو جو چیز تم میں اور شر میں بنیادی جو بیریئر ہے وہ تمہاری ریشنلٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ ریشنلٹی تمہارے جذبات کا احترام نہیں کرتی, تمہارے خاندانی رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتی, تمہاری تاریخ کا احترام نہیں کرتی, تمہاری عصبیت اور محبتوں کا احترام نہیں کرتی. ریشنلٹی تمہیں بتاتی ہے بھائی دو اور دو چار ہوتے ہیں. اور چونکہ ایسنشلی تم ریشنل ہو لہذا تمہاری ریشنالٹی کی سطح پر اگر تم فیصلے کرو گے تو وہ خیر ہوں گے, وہ جسٹ ہوں گے. یہ کون کہتے تھے؟ ماڈرنسٹ کہتے تھے. پلوٹی کہتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں. 300 سال کے اندر جو فلسفے جنریٹ ہوئے اس میں بہت سارے کام جو ہوئے اوور دا ایئرز ویسٹرن ہسٹری کے حوالے سے, وہ کہتا ہے کہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئی اور جو ایک امپورٹنٹ تبدیلی آئی ماڈرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر, اسے وہ کہتا ہے ڈی ڈیوینائزیشن آف سیلف. ڈیوینٹی آف سیلف کہاں سے ڈیفائن ہوتی تھی؟ ریشنالٹی سے. ریشنالٹی یونیورسل بنیادیں فراہم کرتی تھی. جب بھی آپ ریشنل ہوں گے آپ اپنے معاشرے سے بھی اوپر اٹھ جائیں گے, آپ اپنی تاریخ سے بھی اوپر اٹھ جائیں گے, آپ اپنے مذہبی اصلیتوں سے بھی اوپر اٹھ جائیں گے, آپ اپنے نسلی پریجڈیسز سے اوپر اٹھ جائیں گے اور ریشنل ہو کے آپ حقیقت کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ حقیقت ہے. یہ کس کا خیال تھا؟ یہ ڈیکارٹ کا بھی خیال تھا, اسپینوزا کا بھی خیال تھا, لائبنیز کا بھی خیال تھا, اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کانٹ کا بھی خیال تھا, ٹھیک ہے. لیکن اسی ٹریڈیشن کے اندر ایک آدمی آیا ہیگل, اس نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا, تمہاری عقل جو ہے وہ مقید ہے تمہارے تاریخی عمل کے اندر, اور جیسے جیسے تاریخ کا دھارا آگے بڑھتا ہے انسانیت بحیثیت مجموعی ایز این انڈیویجول نہیں ایز اے نو ایز اے کلیکٹیوٹی زیادہ ریشنل ہوتی رہتی ہے, لہذا وہ پیمانے جو عقل کے آپ کے آبا و اجداد نے اختیار کیے تھے آپ کے لیے عقلانہ نہیں ہے, لہذا آپ کے لیے ان کو اختیار کرنا یا ان کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے. تو ریشنالٹی کی سطح پر ایک خاص قسم کے ارتقاء اور ریشنالٹی کی سطح پر ایک خاص قسم کے ایولوشن کا ڈیفنس ہیگل نے دیا. ظاہر ہے کہ دنیا میں سب لوگوں نے ہیگل کو نہیں مانا ہوگا لیکن اس نے ایک بڑا ڈینٹ موڈرنٹی کے اندر ڈال دیا. پہلی بات کہ تم اپنی تاریخ سے اوپر اٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. جب بھی تم ریشنلائز کرو گے اپنے آپ کو اس تاریخی دور کے اندر قید پاؤ گے. لہذا پہلا ڈینٹ اس نے یہ دیا کہ ریشنلٹی ہسٹوریکلی اسپیسیفک ہے اور کلچرلی ڈیٹرمنٹ, ٹھیک. دوسرا وہ کہتا ہے کہ صرف یہی کام نہیں ہوا, اس کے نتیجے میں کچھ اور دائروں کے اندر بھی کام ہو رہا تھا. مثلا ایک بہت امپورٹنٹ دائرہ سائیکالوجی میں پیدا ہوا 19th century میں جو کہ سائیکو ڈائنمک ماڈل تھا. اس کے اندر مختلف لوگ آئے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ مشہور آدمی ہے ہم لوگوں کو پتا ہے فرائیڈ. فرائیڈ نے کہا کہ انسانی ذات کا جو جوہر ہے وہ بنیادی طور پر ایڈش ہے, وہ بیسٹ ہے بنیادی طور پر, اور اس کی جو ڈرائیونگ فورسز ہیں جیسے ہیگل کہتا تھا ڈرائیونگ فورس تمہاری ریشنالٹی ہے, کانٹ کہتا تھا ریشنالٹی ہے, ڈیکارٹ کہتا تھا ریشنالٹی ہے, فرائیڈ نے کہا کہ اس تمہاری ڈرائیونگ فورس لسٹ اور روت ہے, شہوت اور غضب, یہ ہے تمہاری اصل, اصلاً تم یہ ہو, ٹھیک. اور جسے تم تہذیب کہتے ہو وہ تو ان دو جذبوں کے ریپریشن اور سپریشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے ایک ایب نارمل لائف, جسے تم تہذیب کہتے ہو, جسے تم اقدار کہتے ہو, جسے تم روایات کہتے ہو, جسے تم اخلاقیات کہتے ہو, وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری ایڈش امپلسز کی ریپریشن اور سپریشن کا مینیفیسٹیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکل پلین پر انسان جیسا ہے حقیقتاً جیسا ہے, یہ معاشرہ یہ تہذیب یہ روایت اس کو ویسا اظہار کرنے نہیں دیتے, جس کے نتیجے میں وہ اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ ایک اب نارمل لائف گزارتا ہے. لہذا پوری 5000 سال کی انسانی تاریخ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی اب نارمیلٹی کا اظہار ہے. وائی؟ بیکاز دوز مارل ٹرینڈز اینڈ دوز سولائزیشنل ویلوز آر دی مینیفیسٹیشن آف دی ریپریشن اینڈ سپریشن آف یور ایڈش امپلسز. ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے فرائیڈ کی بات نہیں مانی ہوگی, سب لوگ فرائیڈ کی بات تھوڑی مانیں گے, لیکن اس نے ایک دوسرا ڈینٹ ڈالا کہ جس سیلف کے ڈومین کو آپ نے بڑا متبرک مقدس گڈ پرفیکٹ سمجھ کے محفوظ رکھا تھا, ہیگل نے کہا بھائی اس کے اندر ارتقا ہے, وہ ایک نہیں رہتا, نمبر ون. فرائیڈ نے کہا وہ بھائی کوئی اتنا ڈیوائن نہیں ہے, وہ تو بڑا بدماش ایڈش ٹائپ کا ہے. دوسرا ڈینٹ اس نے ڈال دیا. پھر ایولیوشنری تھیوری کا تم لوگوں کو پتا ہے بڑا غلغلہ ہوا 19th century کے, انہوں نے کہا کہ جو لیونگ اسپیشیز ہے وہ اڈیپٹیشن کے تھرو سروائیو کرتے ہیں, اور وہ لیونگ اسپیشیز جو اڈیپٹیشن کے پروسیس میں نہیں جاتی یا اڈیپٹیشن کے ساتھ اپنے آپ کو آباد نہیں کرتی فنا ہو جاتی. اس نے آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان بندر کی اولاد تھا, لیکن اس کے زمانے میں یہ تھیوری تو کنٹیسٹ ہو گئی کہ انسان بندر کی ایولیوشنری فارم ہے, لیکن اسپرٹ آف تھیوری آف ایولیوشن ہیز ناٹ بین کنٹیسٹڈ. یعنی کہ اسپرٹ تھیوری آف ایولیوشن کی یہ تھی کہ اوور دا ایئرز لیونگ اسپیشیز ٹرانسفارم ہوتی ہیں, اور ہم سب کی اطلاع کے لیے کہ ہمارے بچے جو اب جا کر آکسفورڈ وغیرہ کی چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بچوں کا ذہن اسی طرح بنا رہے ہیں کہ لیونگ اسپیشیز اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہیں, میوٹیشن ہوتی ہے. حالانکہ ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے 1980s آنورڈ میوٹیشن کی تھیوری کنٹیسٹ ہو گئی, لیکن ہمارے بچے ماشاءاللہ وہی پڑھ رہے ہیں, وہ پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بہترین آبسولیٹڈ نالج ان کے کورس میں شامل ہے. اور اگر جو جرمن لٹریچر جانتے ہیں اس میں لکھا ہوا بھی ہے فرام ویئر ڈاس آلے مینس کامن, اس میں ایک بنا ہوا. تو یہ تھیوری آف ایولیوشن کا بھی ایک امپیکٹ تھا کہ اصل میں چینج کا جو ڈومین ہے وہ کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے چینج باڈی کی سطح پہ ہوتی ہے, سیل کی سطح پر تم ڈیوائن رہتے ہو, مضبوط رہتے ہو, یونیورسل ہوتے. باڈی کی سطح پر آپ نے انڈورس بھی کر دیا کہ بھائی ایولیوشن ہے, باڈی کی سطح پر تو تبدیلی ہو رہی ہے. عورتیں کیوں کمزور رہ گئیں, مرد کیوں پٹائی کر رہے ہیں عورتوں کی. پاکستان میں جو فیمینسٹ ڈسکورس ہے اگر تم اسے جا کے دیکھو پڑھو تو وہ کیا ان کی آرگیومنٹ ہے, پورا کا پورا ڈارونین آرگیومنٹ ہے. ڈارون کا صحیح نام نہیں ہے, ڈارونین آرگیومنٹ ہے. پاکستان کی عورت کیوں پٹ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کا مرد طاقتور ہے اور وہ کمزور ہے. وہ کمزور کیوں ہو گئی, وہ کمزور اس لیے ہو گئی کہ مردوں نے اس کو بند کر دیا تھا گھر کے اندر اور خود نکل گیا باہر. تو سینکڑوں جنریشنز کے اندر ٹف انوائرمنٹ کو فیس کر کر اس کی ہڈیاں اسٹرانگ ہو گئی ہیں, اس کے مسکولر باڈی ہو گئی ہے, وہ ٹف ہو گیا ہے, اس کی ہڈیاں طاقتور ہیں, لہٰذا وہ جنریشن کے اندر اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب عورت کے لیے وہ انوینسیبل ہے, لہٰذا عورت جب بھی اس سے لڑے گی وہ اسے مارے گا. تو عورت کیوں کمزور ہو گئی, اس لیے کہ وہ ایولیوشن کے لیول میں پیچھے رہ گئی, مرد آگے نکل گیا. عورت کے اندر ارتقا ہوا ہے لیکن دوسری نوعیت کا ارتقا ہو گیا, زیادہ چالاک ہو گئی, زیادہ کنسپریٹوریل ہو گئی, کنسپائرنگ ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی ہے اس طرح کی. لیکن وہ چالاک والا نہیں کہتے, اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو گئی امیجنیٹو, ہو گئی کریٹو, ہو گئی. بالکل جھوٹی بات ہے, جھوٹ ہے نا یہ بکواس. دنیا میں سارے انٹلیکچوئل اور مرد ہیں, سارے بڑے آرٹسٹ مرد ہیں, سارے بڑے پوئٹ مرد ہیں, سارے بڑے ایسٹھیٹیشین مرد ہیں. وہ کہاں سے آیا کریٹو ہو گئی, کون سا کریٹیوٹی میں توپ چلا دی گئی اس نے. تو ایشو یہ کہ وہ یہ فضول آرگیومنٹ دیتا ہے نا. ابھی 8 تاریخ کو عورتوں کا عالمی دن تھا, پی ٹی وی کے پروگراموں کے اندر بتا رہے ہیں, پی ڈی پی کے پروگرام میں بتا رہے ہیں, تین عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بات کر رہی ہیں جو مرد تو ہوتے ہی ہیں غالب اور بڑے ظلم ظلم کرتے ہیں. اور یہ کہ پاکستان کے پورے جتنا پاکستان کا رورل ایریا وہاں سارے کے سارے مرد جو ہیں وہ تیار بیٹھے عورتوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے. بھائی اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا اپنے رورل ایریا کا, اور وہ اس آرگیومنٹ کے اوپر بیس کر رہی تھی. یہ تو ایک فیکٹ ہے, اس سے تو کوئی بات ہوگی نہیں, یہ تو فیکٹ ہے. اب آگے چلو, اور اس کو امپلائی کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ہو رہی ہے کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی گاؤں کی عورت زیادہ کام کرتی ہے, مرد سے زیادہ کام کرتی ہے, مرد بیٹھا رہتا ہے. یہ وہ اچھا بھائی زیادہ کام کرتی ہے, وہ کھیت میں بھی کام کرتی ہے, وہ لکڑی اٹھا کے لاتی ہے, پانی لے کے آ کے. تو جنریشن وائز طاقتور ہو جانا چاہیے نا اسے, وہ تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے مسٹنڈا, تو وہ پلپلا ہو جانا چاہیے. نہیں, گھر میں جو بیٹا ہوتا ہے جو محنتی ہوتا ہے تگڑا ہوتا ہے نا, بھائی بہنوں میں مارتا ہے وہ دوسروں کو. جو گھر میں زیادہ کام وام نہیں کرتا وہ موٹا ہو جاتا ہے, وہ پلپلا, اس کو مارتے ہیں. وہ جو ڈومیننٹ ہوتا ہے وہی بیٹا ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ محنتی ہوتا ہے, سب سے اسٹرانگ وہی ہوتا ہے. تو اگر ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ وہ فزیکل کام بہت کرتی ہے تو کیوں نہیں ہو گئی بھائی وہ طاقتور. دوسرا تھیوری آف ایولیوشن نے دوسرا بڑا ڈینٹ مارا ڈیوینیٹی آف دا سیلف پہ. اس کا مطلب ہے ڈیوینیٹی وغیرہ کچھ ہوتی نہیں, اصل چیز تو باڈی ہے, باڈی جس طرح سے فنکشن کرے گی اس طرح سے سب کچھ ہو جائے گا. تیسرا یہ ڈینٹ, چوتھا ڈینٹ وہ کہتا ہے کہ اینالیٹیکل فلاسفی نے ڈالا. اینالیٹیکل فلاسفی نے یہ بتایا کہ بھائی انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں نا وہ کنفیوزنگ ہے. جو میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں وہ میٹافوریکل لینگویج ہے, لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ویلیو لوڈڈ ہے, اس کے اپنی میننگز ہیں اور کئی کئی میننگز ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے میں جو تم سے کہتا ہوں اور تم جو سمجھتے ہو اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں تمہاری بات سمجھ نہیں پاتا, تم میری بات سمجھ نہیں پاتے, ہمارے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کانفلکٹ سوشل پلین پر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کانفلکٹ پولیٹیکل پلین پر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کانفلکٹ اکنامک پلین پر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کانفلکٹ سویلائزیشنل پلین پر ہو سکتے ہیں. تو یہ فلسفے والوں کے وجہ سے ہوا ہے, فلسفے کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ سیلف کوئی پرابلمٹک چیز ہے, سیلف کو انڈرسٹینڈ کرنا کوئی پرابلم ہے, جسٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا کوئی پرابلم ہے, اسٹیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کوئی پرابلم ہے. اس نے کہا پرابلم یہ چیزیں نہیں تھیں, نہ سیلف پرابلم تھی, نہ اچھائی پرابلم تھی, نہ موریلٹی پرابلم تھی, پرابلم تھی لینگویج انٹ سیلف. تو پھر کیا کریں, آپ کریں لینگویج کا انالیسس اور بھول جائیں سیلف ہیلپ کوئی چیز نہیں ہوتی, اصل چیز ہوتی ہے لینگویج. لینگویج کہاں سے آ رہی ہے, واٹ از دا سورس آف لینگویج, اس میں مختلف اینالیٹیکل فلاسفرز کی مختلف پوزیشن تھی. سب سے ڈومیننٹ پوزیشن جو ہے وٹکنسٹائن کو ہم مانتے ہیں, وٹکنسٹائن کہتا ہے دی ایسنس آف لینگویج لائز ان دی فارم آف لائف. زبان کا جو ایسنس ہے, جوہر ہے, کہاں ہے, زندگی کے اندر. فارم آف لائف تبدیل ہوتی رہتی ہے, لہذا زبان کے معنی بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لہذا اگر میں نے سیلف کے کوئی معنی دے دیے آج تو وہ میری اپنی فارم آف لائف سے اخذ کر دیں, جب فارم آف لائف بدل جائے گی تو زبان وہ میری سیلف کے معنی بدل جائیں گے. لہذا 18ویں صدی یا 20ویں صدی 15ویں صدی یا 16ویں صدی کے لوگ جن پرابلمس کو ایڈریس کر رہے تھے وہ سب سوڈو پرابلم تھے, اصل پرابلم تو لینگویج کا پرابلم تھا. لہذا لینگویج کا پرابلم لے کر آپ ان چیزوں کو ریزالو کر دیں جو کہ کلیئر میننگ دے رہے ہیں, اور ان ورڈس کو اور ان کانسیپٹس اور ان اسٹیٹمنٹس اور ان باڈی آف اسٹیٹمنٹس کو آپ الگ کر دیں جو کہ ان کلیئر میننگ دے رہے ہیں. تو پہلے آپ کے پاس پیمانہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی میننگ فل اسٹیٹمنٹ کون سی ہوں گی اور میننگ لیس اسٹیٹمنٹ کیا ہوں گی. تو اینالیٹیکل فلاسفرز نے کہا کہ میننگ فل اسٹیٹمنٹ وہ اسٹیٹمنٹ ہوں گی جو ایکسپیرینس کی بنیاد پر صحیح یا غلط ثابت ہو سکیں, اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ نہ تو صحیح ثابت ہو سکیں گی نہ غلط ثابت ہو سکے گی وہ میننگ لیس ہوں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, سیلف کو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, سیلف کو, ذات کو, ذات کو آپ چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, چکھ نہیں, نان سینس. تو ذات کے حوالے سے جتنا فلسفہ پروڈیوس کیا گیا ہے 2500 سال میں وہ سب کا سب کیا ہے, ریڈیکولس, نان سینسیکل, ریجیکٹ. اچھا خدا 5 سینسز کے تھرو ایکسیسیبل ہے, ریلیجن جو تم سے کہتا ہے خدا کی یہ ارادہ, خدا کی یہ مرضی, خدا کی مرضی کو کیا تم چھو سکتے ہو, چکھ سکتے ہو, اس میں نہیں. تو یہ وہ تمام اسٹیٹمنٹ جو ارادہ خداوندی سے بحث کرتی ہیں, چاہے وہ کرسچینٹی کے حوالے سے ہوں, جوڈائزم کے حوالے سے ہوں, اسلام کے حوالے سے ہوں, بدھزم کے حوالے سے ہوں, وہ ساری کے ساری اسٹیٹمنٹ کیا ہے, میننگ لیس, نان سینسیکل, ایلیمنیٹ. اور حسن, حسن کو کبھی دیکھ سکتے ہو تم, حسن ان اٹ سیلف کو, تم نے بیوٹیفل آبجیکٹ دیکھے, حسن کو دیکھا ان اٹ سیلف, بیوٹی کو, سیمیٹری کو, کمپوزیشن, وہ ریئلائز ہوتی ہے, چھلکتی ہے, یعنی کہ ان اٹ سیلف. تو ایستھیٹیکل جمالیاتی جو سطح کی جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سب بھی میننگ لیس ہیں. لہذا وٹکنسٹائن نے کہا ایتھکس, ایسٹھیٹکس, مسٹیسزم لائی آن سیم فوٹ بیکاز دے آر آل ایکولی نان سینسیکل. اس کا مطلب ہے وہ جو آپ نے ڈیوائن سیلف کا دائرہ بچا کے رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں اینالیٹیکل فلاسفی نے کہا, یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح ہے غلط, انہوں نے کہا وہ سب بے معنی ہے, لہٰذا اس پہ سوچنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا، سب بکواس، فضول احمقانہ چیز، لہذا وہ بھی میننگ لیس ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس پورے 300 سال کے اندر جو فلسفیانہ کام ہوا، اس کے نتیجے میں ماڈرن فلسفیوں نے جو اپنے لیے ایک محفوظ دائرہ حاصل کر لیا تھا ذات کی سطح کے اوپر، سیلف کی سطح پہ، ریشنلٹی کا جو سورس تھا وہ سیلف تھی، اس کی ڈیوینٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے. اٹ ہیز ٹیکن آلموسٹ 300 ایئرس، بٹ بیکاز آف دی انفلوئنس آف اینالیٹیکل فلاسفی، بیکاز آف دی انفلوئنس آف یو نو ڈارونیئنزم، سائیکو ڈائنمک ماڈل، بیکاز آف دی انفلوئنس آف سو مینی اینٹائر فاؤنڈیشنلسٹ تھیئریز، سیلف جو ہے وہ ڈی ڈیوینائز ہو گئی. کم از کم آپ اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانی ذات شیطان ہے، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان ذات کی سطح پر پرفیکٹ گڈ ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے علم کی بنیاد پر، اس کی کوئی علمیت نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جب آپ نے اس کو ڈیمیج کر دیا، تو اس کے نتیجے میں انسان کیا کرے اب، فاؤنڈیشنز کے بغیر گھوم رہا ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم نے جو ڈیمیج پہنچایا ہے، ڈیمیج کیا ہے میٹا فزکس کو، وہ اٹ ہیز ٹیکن 300 ایئرس. اس نے ایک دوسری میٹا فزکس تو دی ہے، لیکن وہ فاؤنڈیشن لیس ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم نے ماڈرنزم کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس ڈیوائن ڈومین آف سیلف کو اس نے تباہ کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا ڈومین اویلیبل نہیں ہے جس میں جا کے وہ پناہ حاصل کر سکے. دیٹ از دا پرابلم. تو ویسٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ اتنا وائلنٹ کیوں ہو گیا ہے، وائلنس آ گئی نا اس میں، وہ کہہ رہا ہے میں ماروں گا ایران کو، یہ میری بات نہیں سر، اس لیے میں پٹائی کروں گا اس کی. یہ کوئی تو ہے تمہاری بات نہیں ماننا، تم تو ڈائلگ رکھنا کرو نا اس کا ڈائلگ، میں ماروں گا ان کو جا کے، بس یہ ہماری بات نہیں سن رہا، امبارگو لگاؤ، تم ختم کر دو نا اپنے، تمہیں اگر انسانیت پہ بھروسہ ہے ختم کر دو اپنے سارے نیوکلیئر بامبس، پہلے اپنے سے اصلاح شروع کرو نا تم، پھر وہ بھی کر دے گا ختم. تم اپنے تو نہیں ختم کر رہے، کیوں؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو اور تم ان کو انسان نہیں سمجھتے. تو یہ وائلنٹ اس لیے ہو گیا کہ اس کے پاس علمی دلیل نہیں ہے اپنی بہیمیت کی جسٹیفیکیشن کی، علمیت نہیں ہے اس کے پاس. پوسٹ ماڈرنزم نے اس کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس نے آلٹرنیٹو کوئی دی بھی نہیں ہے. میٹافزکس جو میٹافزکس ہے، اس کی بنیاد پر وہ انسٹیٹیوشن چلا نہیں سکتے، لہٰذا وہ وائلنٹ اتر آیا.
لیکن اس پوری آج جو مطلب دلیل کر وہ جو ہے وہ پھر وہیں پر آ جاتا ہے کہ میٹافزکس کو مستقل میٹافزکس ریپلیس کر رہے ہیں.
جی بالکل،
یعنی ماڈرنزم کو ریپلیس کیا
پوسٹ ماڈرن میٹافزکس،
نہیں پوسٹ ماڈرن سے پہلے، جیسے اس نے یہ مطلب کانٹ نے یہ مطلب اعتراض کیا، پھر اس کے بعد جو ہے مطلب فرائیڈ نے اعتراض کیا، پھر یہ انٹسٹائن نے اعتراض، مطلب یہ جو سارے دعوے ہیں کہ انسانی ذات کچھ نہیں ہے، یہ دعوے ہیں کہ پوری تہذیب انسانی کی تاریخ ہے وہ اپریجن اور ڈپریجن کی تاریخ ہے، یہ سب میٹافزیکل اسمپشن ہے، کوئی اس کی کوئی سائنٹیفک بنیاد تو کچھ بھی نہیں بنتا. تو جب دنیا جو ہے 300 سال سے میٹافزکس کے اوپر چل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ریلیجیس میٹافزکس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، مطلب پرابلم کیا ہے؟
اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ریلیجیس میٹافزکس کی بنیاد پر جو اس وقت ہمارے ایگزٹنگ انسٹیٹیوشن ہیں وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ تو ماڈرن میٹافزکس کے اوپر کھڑے ہوئے، ماڈرن میٹافزکس سے نکلے ہوئے. یہ پورا ایجوکیشن اسٹرکچر پولیٹیکل، جیسے اب آپ، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارا ایک تھیسس ہے، پاکستان آرم فورسز کا ایک ڈیلیما، پاکستان آرم فورسز کا ڈیلیما کیا ہے؟ پاکستان آرم فورسز یہ سمجھتی ہے، تو ایک تو آپ اعتراض یہ کرتے ہیں پاکستان آرم فورسز کے اوپر کہ یہ لوگ پیسے ویسے کمانا چاہتے ہیں اس لیے آ جاتے ہیں پالیٹکس میں، یہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ کما سکتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سب سے آرگنائزڈ ادارہ جو ہے، اور انسٹیٹیوشن کی کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے میں ایکسپلین کروں، سب سے آرگنائزڈ ادارہ ہے آپ کی 60 سال میں جو آپ نے اگر کوئی ادارہ بنایا تو وہ ہے آرگنائزڈ ہے، وہ زبردست ہے، اور اس کی آرگنائزنگ کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ ریپلیس کر سکتا ہے پوری سول سوسائٹی انسٹیٹیوشن کو پوری. وہ کورٹس پیش کر سکتا ہے آپ کے لیے, وہ آپ کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز پیش کر سکتا ہے, وہ آپ کے لیے انویسٹیگیشن کے پورے ماڈل پیش کر سکتا ہے, وہ پوری ملٹری مشین آپ کے لیے یعنی کہ آرمامنٹ انڈسٹری پوری کنسٹرکٹ کر سکتا ہے, آپ کی ہیوی میکینیکل انڈسٹری وہ پوری اسٹیٹ ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں وہ, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ماڈرنائزیشن اگر پاکستان میں کسی انسٹیٹیوشن کی سطح پر اپنی بہترین فارم میں ہوئی ہے تو پاکستان آرم فورس جائل نہیں ہوتے وہ. آپ نے جو پاکستان کی حکومت کو چلانے کے لیے جو پولیٹیکل اسٹرکچر اختیار کیا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے پلورلسٹک پولیٹیکل اسٹرکچر. پلورلسٹک پولیٹیکل اسٹرکچر کہتا ہے کہ تین ادارے ہوں گے, عدلیہ ہوگی, مقننہ ہوگی اور انتظامیہ ہوگی. انتظامیہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی, وہ بیٹھ یعنی کہ وہ تو صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں نا, اصل میں تو کھیل جو ہوگا وہ عدلیہ اور مقننہ کا ہوگا. مقننہ کے اندر جو لوگ آپ بھیجتے ہیں وہ انتہائی جاہل لچے لفنگے ہوتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے کو جلاتے ہیں. میں ایسے پارلیمنٹیرین کو جانتا ہوں جنہوں نے جب ان سے کہا کہ اوتھ لیں پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے کہا پاکستان سے وابستگی کا اوتھ نہیں لیتا, فلاں صوبے سے وابستگی کا اوتھ لیتا. تو یہ دیکھ رہی ہے نا آرم فورسز, دیکھ رہی ہے وہ کہ اچھا یہ کر رہے ہیں. پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ پالیسی یہ بنائیں, وہ جاہل ہے. پھر وہ امپرمننٹ ہے. فوج کے اندر جو آدمی آتا ہے وہ 30 سال سرو کرتا ہے, پوری زندگی وہ لگاتا ہے, پھر اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا. اگر وہ زندگی میں کبھی کوئی کرائم کرتا ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں, وہ سسٹم اس کو باہر نکال دیتا ہے. تو وہ کرائم نہیں کر سکتا, وہ رشوت نہیں لے سکتا, وہ بدماشی نہیں کر سکتا. اپنی وردی پہن کے اگر ثابت ہو جائے اس نے بدماشی کیا تو اس کو ایکسپل کر دیتے ہیں. ان کا ایک مانیٹری سسٹم ہو, وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو وہ نہیں کر رہے, ہم چوری نہیں کر رہے, ہمارے اوپر تو وہ نہیں کٹی ہوئی, ایف آئی آر نہیں کٹی ہوئی, ہم نے کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا. جی آر دی سن آف دا سن, اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, پوری زندگی لگاتا ہے 30 سال. پارلیمنٹیرین آتا ہے, امپرمننٹ اسٹرکچر ہے پاکستانی پالیٹکس کا, وہ آتا ہے بغیر کسی ٹریننگ کے. ہماری آپا خالہ ہے, آپ الیکشن لڑ لیں, آپا خالہ نے الیکشن لڑا جیت, ان کا آپا کو سوائے ان کا انتخابی نشان تھا بیلن. وہ جو سونا چاندی کے اندر ایک آدمی باجی رخسانہ, وہ الیکشن لڑے, باجی رخسانہ الیکشن, باجی رخسانہ کو کیا ضرورت ہے بھائی الیکشن لڑنے کی, باجی رخسانہ الیکشن لڑنے, ان کا انتخابی نشانہ بھیجا. تو وہ دیکھ رہا ہے نا پرماننٹ, وہ اس کو ٹریننگ ہو رہی ہے, اس کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے, اس کو اسکلڈ کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ اس پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے, وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے. اس سے آپ کہیں کہ تم ایک جاہل آدمی جس کی لائلٹی پہ بھی شک ہے, جو گالیاں بھی بکتا ہے, جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اس سے کہیں تم اس کے ماتحت چلو, یہ اس سے نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا. لہذا وہ کیا کرتا ہے, وہ تھوڑے دن تک برداشت کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے اب برداشت ختم, چلو تم چلو اب میں خود ہی دیکھوں گا, وہ گھس جاتا ہے. وہ مورل جسٹیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے, صرف بدماشی نہیں کرتا, اس کے پیچھے ایک مورل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے پورے انسٹیٹیوشن کی, کہ کم از کم اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ انگریزی لکھ سکتے ہیں, ان کو انگریزی بہت سارے ہیں. ایک میں جانتا ہوں جو کہ منسٹر تھے, جب وہ آتے تھے وہ کہتے تھے بھائی کہاں سائن کرنا ہے, تو ان کو بیوروکریٹ بتا دیں یہاں, تو اللہ معاف کرے سائن کر دیتے, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا جو بیوروکریٹ کر دیتا. تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے کہ کہہ کے تم سائن کرے جا رہے ہو, تمہیں پڑھنا ہی نہیں آ رہا. تو وہ کہتا ہے بھائی یہ نہیں ہو چلے گا. اچھا اب وہ گھس گیا, گھسنے کے بعد جس ادارے پہ وہ تباہ کر کے گھسا ہے اس ادارے پہ اس کا ایمان کا حالت یہ ہے کہ دوبارہ اسی سسٹم کو ری انفورس کر دیتا ہے. ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے اوپر ایک امریکن رائٹر ہے چارلز کینیڈی, یہ ایکسپرٹ ہے پاکستان کے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے اوپر, اردو بہترین جانتا ہے, پنجابی جانتا ہے, پشتو جانتا ہے, صحیح ہے, لمس میں ہمیشہ آتا ہے چارلز کینگ، اس نے ایک اصول بنایا 10 کمانڈمنٹس آف ملٹری رول ان پاکستان، جس طرح 10 اصول ہیں نا، وہ کہتا ہے 10 اصول ہیں پاکستان میں ملٹری رول کے، کہ ملٹری رولر پہلے آ جاتا ہے، اس کے بعد اسی سسٹم کو جس سے ناراض ہو کر وہ گیا تھا اسی سسٹم کو دوبارہ ری انفورس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب ری انفورس کرتا ہے تو وہ سسٹم تو چاہتا ہے کہ وہ جا کے پیچھے بیٹھ جائے، تو وہ دوبارہ سے وہ ری انسٹیٹ کرتا ہے، جیسے مشرف آج جس دور کے اندر ہے اکارڈنگ ٹو چارلز کینیڈی 10th اسٹیج کے اوپر ہے، یعنی کہ وہ وردی اتار کر جو ایکسپٹ کر لے اسے، لیکن یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا، اسے الیمینیٹ کرتا ہے ہمیشہ، یعنی کہ ضیاء اللہ کو بھی الیمینیٹ کیا، اس کو بھی کیا، اور مشرف کو، چاہے وہ الیکشن کے تھرو کرے یا وہ مارا جائے، جو بھی ہو، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ادارے کے اوپر اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. پاکستان آرمی یہ بھی تو کر سکتی ہے کہ وہ کہے بھائی یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے نا، یہ جو پولیٹیکل پلورلسٹ میکینزم جو ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس میں، ہم کوئی دوسرا پولیٹیکل اسٹرکچر اختیار کر لیتے ہیں. کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ ایمان لے آئے اس کے اوپر، اس انسٹیٹیوشن، ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اگر ہو تو وہ چینج کر دیں اس کو، تو آپ چینج کر دیں. کوئی وہی نازل ہوئی ہے کہ پلورلسٹک پولیٹیکل اسٹرکچر کی بنیاد پر ہی عدل ملے گا؟ ضروری تو نہیں ہے. چائنا کے اندر تو پلورلسٹک پولیٹیکل اسٹرکچر نہیں ہے، وہاں تو ہے عدل ہے. وہاں پر پریزیڈنٹ نے پیسے نہیں بڑھائے تو پورا جو کچرا تھا نا پھر اس کے گھر کے آگے ڈال دیا، پریزیڈنٹ کے گھر کے آگے کچرا ڈال کے چلے گئے جمع دار. اب آپ کہیں نہیں وہاں تو آزادی نہیں ہے، اور آزادی اور سپریشن ہے اور یہ اور وہ ہے پالر، وہ تو سب کو مار کے سیدھا کر دیتے ہیں، وہ خود اٹھوا رہا ہے، خود باہر نکل کے اٹھوا رہا ہے وہ کچرا، وہ کہہ رہا اچھا میں توجہ دوں گا اور اس کو مجھے پتا نہیں تھا اور مجھے پتا چل گیا. تو آپ نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ جمہوریت کے نتیجے میں ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کا ایمان ہے، ایمان ہے آپ کا، میٹافزکس ہے آپ کی، جو ڈیموکریٹک میٹافزکس ہے اس کے ساتھ آپ نے ہمان کر لیا اپنا. تو جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جس دنیا میں ہم زندہ ہیں، جن انسٹیٹیوشن اسٹرکچر کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکل نوعیت کے ہوں، اکنامک نوعیت کے ہوں، سوائے ٹریڈیشنل اسٹرکچر کے، جو کہ جن کو بنانے میں ہماری اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے، وہ ہمارے پاس تھے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیے ہیں، وہ بھی ہم نے کسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں نہیں کیے، ہم پر مسلط کیے گئے. یہ جمہوریت ہم پر مسلط کی گئی ہے جب ہم غلام تھے، اور وہ لیڈرشپ بھی ہم پر مسلط کی ہے جو آج تک ہم پر مسلط ہے. تو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اس کے نتیجے میں نیچرلی کلمنیٹ ہوا ہے؟ نیچرلی کلمنیٹ نہیں ہوا ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹرکچر یا پلورلسٹک پولیٹیکل کلچر، کم از کم سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں یہ امپوزڈ ہوا ہے. پہلے ادارے بنے ہیں، اداروں کی جسٹیفیکیشن بعد میں آئی ہے. جب بھی ادارہ پہلے بنے گا، ادارے کی جسٹیفیکیشن بعد میں آئے گی، ہمیشہ ڈیمیج کرے گا وہ سوسائٹی. ویسٹ کے اندر پہلے وہ ادارے ایوالو ہوئے، اس کے بعد پھر کہیں جا کر وہ امپلیمنٹ ہوئے. اٹ ہیز ٹیکن 300 ایئرس. امریکہ جس جمہوریت کی بات کرتا ہے، وہ جمہوریت امپلیمنٹ کرنے ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، 1953 تک تو جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اندر کالا انٹر نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے پاکستان کے اندر ایسا تھا کیا؟ پاکستان میں ڈسکریمنیشن اس طرح ہوئی ہے کیا؟ لوگوں نے بھائی اپنے گھر تباہ کر لیے، لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، لوگوں نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. آپ کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، ریشل ہے، تو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہو. بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہے ہم نے اوور کم کر لیا. تو ہمیں بھی کرنے دو نا، ٹائم دو نا، ہمیں ہم کر لیں گے اوور کم. تم کیوں گھس کے آ رہے ہو؟ تم ہمیں کیا انسان نہیں سمجھتے یا انفیریئر سمجھتے ہو؟ اور ہماری این جی او دوڑی چلی جاتی ہے وہاں پر کسی عورت کی ناک کٹ گئی تو جا کے دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں عورتوں کی ناک کٹتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ میں 54% عورتوں کی پٹائی ہوتی ہے روزانہ؟ 54%. تم نے کون سی اسٹیٹسٹکس پیش کر دی؟ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریلیجن کو اتھارٹی کے طور پہ ایلیمنیٹ کر دیا ہمارے یہاں لوگوں نے. جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر، دیکھیں عام آدمی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اداروں سے ہوتا ہے. ادارے امپوز ہو گئے، ادارے مسلط ہو گئے، اس کو کیا پتا جمہوریت ہو رہی ہے؟ اس کے باپ کو نہیں پتا جمہوریت کیا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو پارلیمنٹیرین جو بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے آپ بٹھا کے پوچھ لیں فیڈرلسٹ پیپر ایک نے نہیں پڑھا ہوگا فیڈرلسٹ پیپر اس کے باپ کو نہیں پتا ہوگا فیڈرلسٹ پیپر کیا ہوتا ہے اور کیوں ڈیوائڈ کیا جائے پاور کو کیوں ڈیوائڈ کیا جائے اگر آپ گبنز کو پڑھیں وہ کہتا ہے جو کنٹمپرری جو فارم ہے ڈیموکریسی کی وہ تو کلمینیٹ ہوئی ہے بیکاز آف دا میرج بٹوین کیپٹلزم اینڈ دی پالیٹکس اکنامکس اور پالیٹکس کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا نظام زندگی ہے یہ اینڈ واٹ از آل اباؤٹ دس ہیومن رائٹس یہ ہیومن رائٹس تو 1776 میں گارنٹی ہو گئے تھے تو کیوں نہیں ملا کالوں کو کیوں مسیسیپی کے اندر لاکھوں کالے مارے گئے نارتھ اور ویسٹ کی جنگ کو یہ بنا بنا کے دکھاتے ہیں کہ نارتھ جو تھا اور ساؤتھ جو تھا وہ کہہ رہا تھا سلیوری ختم سلیوری ویلیوری کا کھاتا نہیں تھا کھاتا یہ تھا بھائی کہ وہ ان کو چاہیے تھی چیپ لیبر ساؤتھ کے پاس جو تھے وہ تھے پلانٹیشن اکانومی تھی سارا کا سارا بانڈیڈ لیبر تھی وہ کہتے تھے ان کو کھلا چھوڑو تاکہ یہ ہماری فیکٹریز میں کام کرے وہ کہتے تھے ہم نہیں چھوڑیں گے ان کا اچھا بھائی ہم تو استفا کر دیتے مار ڈالیں گے تمہیں تو جو پکڑ کے لے گئے یہاں سے یہ کالوں کو تو مسیسیپی میں سینکڑوں کالے ہزاروں کالے تو مر گئے کنفائنمنٹ سینٹنس بنا کے رکھے کیوں نہیں دیے انہوں نے ہیومن رائٹس اس لیے نہیں دیے کہ اس زمانے کے اندر جو فیڈرلزم کے قائل تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ یہ اس طرح سے کیا جائے تو وہ یہ کہتے تھے کہ واٹ یو کنسیڈر ایز ایکوالٹی اٹ از این اٹمپٹ ٹو پروٹیکٹ کیپٹلسٹ مائنورٹی فرام نان کیپٹلسٹ میجورٹی یہ پوری ہیومن رائٹس کی ڈسکورس جو اسٹیبلش ہوئی تھی کیپٹلسٹ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی فرام نان کیپٹلسٹ میجورٹی یہ جو پورا کا پورا ہیومن رائٹس کا کھاتا ہے جسے یہ ہماری یہاں کی این جی او وہ جو ہے یہاں پر پاکستان کے اندر اگر جو ہے ایک بچی کو سائیکل سے گر جائے تو فوراً پریزیڈنٹ آف پاکستان کو وہ گالی بکتی ہے کیا نام اس کا آسما جہاں جی اور وہ ساری دنیا کا بدنام آدمی اس سے جا کے مل رہی کہہ رہی مجھے بڑی خوشی ہوئی اس سے جس نے وہ میسیکر کیا ہے وہاں پر انڈین تھوکتے ہیں جس کے منہ کے اوپر اس سے جا کے وہ مل رہی ہے اس کو بڑی سچی خوشی ہو رہی ہے تو کس بات سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹوں کو تو امپورٹنٹ بات یہ کہ اس طرح کے اسٹنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں پہلے آپ ادارے بناتے ہیں پھر آپ الٹی سیدھی جسٹیفیکیشن اسلام کی اپنے ٹریڈیشنز کی اپنی تہذیب کی اپنی ہسٹوریسٹی کی الٹی سیدھی جسٹیفیکیشن لے کے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت تھی اور یوں تھا اور محمد بن قاسم بڑا جمہوری آدمی تھا اور یہ تھا یہ فضول بات ہے پہلے تو آپ کے پاس ادارے بن گئے ان اداروں کے تھرو آپ نے آزادی لی تو آپ کہاں سے پلورلسٹک پولیٹیکل آرڈر کو کوشچن کریں بولے ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر اور اگر اعتراضات آپ کو نظر آتے ہیں تو کریں نا اس کو پھر کریٹیسائز چینج کر دیں یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ تین ہی ادارے ہوں گے چوتھا ادارہ پیدا نہیں ہو گیا ان کی ناجائز اولاد پیدا نہیں ہوگی میڈیا کیا کرتا ہے میڈیا جسٹیفائی کر دیتا ہے ہر آنے والی بدماشی آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں ایسا انقلاب آئے ایسی یعنی کہ وہ آئے گا اسٹارم کیا کہتے ہیں مہنگائی کا اگلے کچھ دنوں کے اندر سب ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے کیوں کیونکہ میڈیا نے سب کا ذہن بنا دیا سب تیار ہیں بیچو 80 روپے کلو بیچو بھنڈی بیچو کچھ بھی کرو ہم ٹھنڈے بیٹھے رہے کیوں میڈیا کنوینس کر دیتا میڈیا ایک ایسا انویزبل موڈ آف سرویلنس ہے جو آپ کو گورن کر دیتا آپ ایکسپلوئٹ ہونے پہ تیار ہو جاتے اور آپ کہتے ہیں یہ عدل دے گا آپ کو اس کے نتیجے میں عدل ملے گا آپ کو تو ظاہر ہے آپ کا ایمان ہے نا اس کے اوپر ایمان لے آئے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں پتھر کے اوپر اس سے بھی ان کو مل جاتی ہے شفا انڈیا کے اندر جو نماز پڑھ کے باہر نکلو تو ہندو عورتیں اپنے بچوں کو لے کے کھڑی ہوتی ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کوئی نیک کام کر کے آ رہا ہے پھونک مارے گا تو ٹھیک ہو جائے وہ پھونک مارتے تھے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نماز پڑھ کے گیا چچا نے کہا وہ کہیں گے پھونک مارو اور وہ بھی وہ طے کرتے ہیں کہ کس سے پھونک لگوائیں گے یہ وہ طے کر رہے ہوتے ہیں انٹیوٹیولی تو اس نے مجھے میرا انتخاب کیا میں نے کہا بچہ مر نہ جائے میں پھونک دوں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پھونکنا ہے جو اس کا ایمان ہے کہ یہ اچھا کام کر کے آ رہا ہے وہ پھونک دے گا غریب عورت ہے اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں کہاں جائے گی وہ میں نے پھونک دیا تو وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. تو بھائی وہ جب آپ اس بات پہ ایمان لے آؤ تو وہ آپ کا کام تو ہو جاتا ہے. تو پھر آپ میڈیا پہ لے آؤ, آپ پارلیمنٹ کے اوپر لے آؤ, پارلیمنٹ میں یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا تو سب خوشحالی بھی آ جائے. بتاؤ نا کہاں خوشحالی ہے انڈیا میں, کون سی خوشحالی ہے بھائی؟ جمہوریت کے نتیجے میں غربت, غربت میں کمی کے لیے آپ کو جمہوریت, غربت میں کمی کے لیے بالکل جمہوریت کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو. کس نے کہہ دیا آپ کو جمہوریت کے نتیجے میں غربت پیدا ہوتی ہے؟ جمہوریت کے نتیجے میں غربت پیدا ہوتی ہے, اس کی ہزاروں اسٹیبلشڈ ایگزامپل میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اور یہ کہ تعلیم کی کمی کے نتیجے میں غربت ہوتی ہے, تعلیم کی کمی کے نتیجے میں بالکل غربت, تعلیم کے بڑھنے کا غربت کی کمی کے ساتھ کوئی آرگینک ریلیشن شپ نہیں ہے. 98% تعلیم ہے وہاں پر سری لنکا میں, غربت ہے وہاں, غربت کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ اور اس کے نتیجے میں سب لوگ محنت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. لوگوں کے قتل کرنے کے نتیجے میں بھی ترقی ہوتی ہے. پوری مونٹینوما کی پوری سویلائزیشن ختم کر دی فرانسسکو پیزارو نے, پورے ایک انسان کو نہیں چھوڑا, جن کو چیتک ہو گئی تھی ان پہاڑ پہ چڑھ کے ان کو بھی قتل کر دیا. اور جو 17 سال کا کنگ تھا جب اس کو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ اس نے کہا کہ مجھے کہ اس کو یہی نہیں پتا تھا پھانسی کیا ہوتی ہے. تو فرانسسکو پیزارو لکھتا اپنی آٹو بایوگرافی میں, میں نے زندگی کی بدترین کاموں میں سے جو کیا وہ ایک یہ کہ اس ہنستے مسکراتے آدمی کو میں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن میں یہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ کیونکہ کنگ کے آرڈر یہی تھے کہ پوٹینشیل ریزسٹنس کی جو بھی سمبلز ہیں اس کو الیمینیٹ کرو. تو اس طرح بھی ترقی ہوتی ہے. تو کرو, جاؤ چڑھ دوڑو, چڑھ دوڑو ملیشیا کے اوپر, بھوٹان کے اوپر. بولے نہیں ہم نہیں چڑھ سکتے. تو بھائی نہیں چڑھ سکتے تو جو کر سکتے وہ کرو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ یہ برطانیہ نے پڑھ لکھ کے ترقی کی ہے آپ لوگوں کے خیال کے مطابق. برطانیہ کے اندر 18ویں صدی میں حالت یہ تھی کہ ہر فیملی کا ایک آدمی دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں لوٹ مار میں مصروف تھا. اینڈ وین وی ور بی ڈیفیٹڈ ان پلاسی, تو وہ کہتا ہے دا ریور آف گولڈ ور فلوئنگ ٹو ورڈ مانچسٹر, سونے کے دریا بہتے تھے مانچسٹر کی طرف. اور ایک عام برٹشر مرچنٹ کی کیپٹل سونے اتنا تھا اس کے پاس کہ امریکن اسٹیٹ اس سے قرض لیتی تھی. امریکن اسٹیٹ ایک عام آدمی سے, نواب چھٹن سے آگے, وہ کہے بھائی ہمیں قرض دے دو, اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. اس طرح ہوتی ہے ترقی. اور لندن اسکول آف اکنامکس کیسے جنریٹ ہوا؟ لندن اسکول آف اکنامکس اس لیے وجود میں آیا تھا کہ جہاں پر یہ لوٹ مار میں مصروف ہیں وہاں پر اپنے لوگوں کو کس طرح جسٹیفائی کریں اس بروٹلائزیشن کے پروسیس کو, کس طرح ان کو کنوینس کریں کہ یہ تم بدماشی جو کر رہے ہو یہ اس کے پیچھے کوئی علمیت ہے. اس کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس, جہاں کی ڈگری آپ ہمارے یہاں کے لوگ پروفیسر لے کے آتے ہیں تو ان کو عزت دی جاتی ہے, اس لیے بنا تھا کہ آزاد کانٹیننٹ کے اندر کتے کی طرح جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کیا سوچیں, اس کے لیے جسٹیفیکیشن فراہم کی جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جو چیزیں جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہمارے پاس ہوئی ہے وہ امپوزڈ ہے. پہلے وہ امپوز ہوگی, بعد میں آپ نے اس کی تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن دی فضول قسم کی جو کہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ریلیجن بھی بے وقت ہوا, ریلیجن کی بھی بے وقتی ہوئی, آپ کی بھی بے وقتی ہوئی. عجیب عجیب قسم کی احمقانہ قسم کی بات ہے, علامہ شفیع ٹوپی پہننے میں نتیجے میں جو آ جاتا ہے, اور خاکی کپڑے پہننے سے جو ہے لیفٹ رائٹ کرنے سے جو ہے وہ انقلاب آ جاتا ہے, بیچا کندھے کے اوپر لٹکانے سے انقلاب آتا ہے. نئے نئے راگ دیتے رہے لوگوں کو, لوگ کرتے رہے, اور جو جس دائرے کے اندر وہ گھومتے رہے وہ یہی پلورلسٹک پولیٹیکل آرڈر تھا. بھائی اگر آپ کا سب کانٹیننٹ کا پلورلسٹک آرڈر کولیپس کر گیا تھا, ظاہرے کے کولیپس کر گیا تھا, تو ویسٹرن ماڈل جو اختیار کر رہے تھے وہ آپ نے اس کو کون سا تھیوریٹیکلی جسٹیفائی کیا تھا؟ اس کو آپ نے تھیوریٹیکلی کریٹیسائز کر دیا, اس کو آپ نے مقدس بحث سمجھ کے رکھ لیا اور ابھی تک پالے جا رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی پرابلمٹک ہو. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ریلیجن جو جس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجیس میٹا فزکس انکنسسٹنٹ لگتی ہے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرس کے اندر. جب آپ کہتے ہیں کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ حلال حرام کا فیصلہ قرآن کی بنیاد پہ ہوگا, سمجھ میں نہیں آتا نا اس کو. آنٹی شمیم کہتی ہے کہ بھائی مجھے زیادہ ٹینڈے کی تو میں وہ ہو جاؤں گی, کافر ہو جاؤں گی. عیسائی ہو جاؤں گی میں، لیکن میں یہ بد کرداری کرنا نہیں چھوڑوں گی. اور یہ کہ مجھے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دیتا ہے، میری فریڈم آف ایسوسیشن ہے میرے پاس، تو کس بنیاد پہ تم اسے روکو گے؟ کہیے نہیں ٹھیک ہے پھر میں وہ ہو جاتی ہوں عیسائی ہو جاتی ہوں.
اس کے اندر جو مطلب سوال ہے وہ پھر اپنی جگہ پر آئے میں، مطلب یعنی سوال یہ تھا کہ 300 سال کے اندر جو ہے مطلب ماڈرنزم کی میٹافزکس کو جو ہے فزکس نے چیلنج کیا، مطلب رائٹ نے چیلنج کیا اور ہیگل نے چیلنج کیا مختلف شخصوں پر جو ہے مطلب. تو یہ مطلب جو ماڈرنزم کو جو چیلنج ریپیٹ ہوئے وہ میٹافزیکل چیلنجز تھے. تو میرا سوال یہ تھا کہ اسلام کی جو میٹافزکس ہے وہ ماڈرنزم کو چیلنج کیوں نہیں کر سکی؟ تو اس کے جواب میں آپ نے جو دلائل دیے وہ یہ تھے کہ ان کے ادارے جو ہے کام کر رہے تھے، تو ادارے کام کر رہے تھے اس لیے وہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پھر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ پہلے ادارے قائم کر لیں یا اداروں میں آ جائیں تو اس کے بعد پھر اسلام کی میٹافزکس جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہوگی. لیکن تاریخی طور پر جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جب بھی آتے ہیں تو پہلے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں، اداروں کو تحسنس کرتے ہیں، اس کے بعد ادارے جو ہیں قائم ہوتے ہیں.
بالکل اگزیکٹلی. دیکھیں یہ جو کوشچن ہے ویری امپورٹنٹ اسپیسیفک ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ماڈرنزم کو شکست نہیں دے سکا ریلیجن، تو پہلی بات تو یہ کیا ماڈرنزم کو چیلنج سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ پہلی بات تو یہ ہمارے 100 سال میں، پچھلے تقریباً 50-60 سال میں جو ہم نے بڑے لوگ پیدا کیے انہوں نے ماڈرنزم کو بالکل چیلنج نہیں سمجھا، انہوں نے ماڈرنزم کو اسلام ہی کا ایک شاخسانہ سمجھا یا اسلام کو ماڈرنزم کا ایک شاخسانہ سمجھا. پہلی بات تو یہ انہوں نے سبسٹینٹیولی ماڈرنزم کو انگیج نہیں کیا. اگر وہ انگیج کرتے تو بہت نقصان پہنچتا ماڈرن تھاٹ کو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ماڈرنزم کو ایک اسٹیف ریزسٹنس کا سامنا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر نہیں بلکہ پوری مسلم ورلڈ کے اندر. اس کی اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس دیکھنی ہے تو رمضان یوبن کی کتاب ہے اینیمی ان دا مرر، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس نے بے شمار اسٹیٹسٹکس دی ہیں جس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ سسٹمیٹک پیسو ریزسٹنس ماس پلین پر ماڈرنزم کو درپیش ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ ماڈرنزم کا دفاع کرتے ہیں وہ پاپولر فیگرز نہیں بن پاتے ہیں معاشروں کے اندر، وہ پاپولر فیگر نہیں بن پاتے. اور اگر وہ پاپولر فیگر بن جاتے ہیں تو جب وہ امپلیمنٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ اپنی کانفیڈینس لوز کر دیتے ہیں، لوگ ان کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو بدماش کا انسان آ گیا. یو نو واٹ آئی مین؟ یعنی کہ ٹرکی کے اندر تو بالکل کمال جو تھا وہ بالکل ماڈرن آدمی تھا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس نے تو اسٹیبلش کر دیا. لیکن نور جو تحریک جو تھی اس نے اوور دا ایئر، اٹ ہیز ٹیکن آلموسٹ 60 or 70 years، لیکن اس نے نور جو تحریک نے اس کو ڈومینیٹ کر لیا، ریٹریٹ کیا، اس کو پیچھے کر دیا، پیچھے دھکیل دیا. حالانکہ جو پاپولر لیڈر تھا لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس نے جنگ جیت کے دی تھی ٹرکس کو، اس نے ٹرکی کو بچایا تھا ورنہ وہ کالونائز ہوتا. لیکن اس کے باوجود وہ جو لیگیسی چھوڑ کے گیا تھا وہ لیگیسی کنٹیسٹ ہوئی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اداروں کی سطح پر آپ ماڈرنزم کا مقابلہ کریں گے نان ماڈرن انسٹیٹیوشن، آپ نے نان ماڈرن انسٹیٹیوشن جنریٹ نہیں کیے. آپ نے یہ سمجھا پچھلے 50 سال تک کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا مطلب ہی ماڈرنائزیشن ہوتی ہے. نان ماڈرن انسٹیٹیوشن کی پاسبلٹیز کو تو ہم نے کنسیو تک نہیں کیا. لیکن اگر ہم نے کنسیو نہیں کیا تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ کنسیو نہیں کر سکتے؟ دوسری بات یہ کہ کیا سوسائٹی اس سطح کی ماڈرنائز ہوئی جس سطح کی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں ہوئی. یعنی کہ جب یہ ابھی تو یہ خاکوں کا جو سلسلہ آ رہا ہے، اس سے پہلے جو آیا تھا 1 سال پہلے، اس وقت واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑا طویل جو ہے سیریز چلائی آرٹیکلز کی، اس نے کہا کہ مسلم ورلڈ کا فنڈامینٹل پرابلم یہ ہے کہ یہ ماڈرن نہیں ہوئے، اور پوری مسلم دنیا میں ایک بھی ماڈرن آدمی نہیں ہے کہ جب خاکے بنے تو پوری مسلم دنیا میں سے ایک انٹلیکچوئل، ایک آرٹسٹ، ایک فلاسفر، ایک پوئٹ نے آ کر لکھا ہو اور کہا ہو کہ بھئی یہ ان کا فنڈامینٹل رائٹ ہے، انہوں نے اگر ہمارے پروفٹ کا مذاق اڑا دیا کوئی بات نہیں، ان کی مرضی، اڑا دیں، اور اس کو تھیوریٹیکلی جسٹیفائی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریشنالٹی کو اتھارٹی نہیں مانتی، وہ ریشنالٹی کو سبارڈینیٹ رکھتے ہیں اس ریلیجن کے جس کو وہ انکویشچنیبل سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی کسی کے دل میں ایسی خواہش تھی تو ڈر کے مارے اس نے نہیں لکھا، مار ڈالتے اس کو. یعنی کہ اگر کوئی دلیل دیتا نا کوئی انٹلیکچوئل تو اسے مار ڈالتے. اس نے لکھا ہے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ماڈرنزم کی لمیٹیشن نان ماڈرن ورلڈ کے اندر، خاص طور پہ اسلامک ورلڈ کے اندر. وہ کہتا ہے لیٹن امریکہ بھی انڈر ڈیولپڈ ہے لیکن وہ ماڈرنائز ہو گئے ہیں کلچرلی. مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجیز لے لی لیکن کلچرلی ماڈرن نہیں ہوئی. تو میٹافیزیکل پلین پر ریزسٹ کیا انہوں نے ماڈرن میٹافیزکس کو، مسلمانوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. اور جو آدمی ماڈرن میٹافیزکس کو کنٹیسٹ کرتا ہے وہ پاپولر ہوتا ہے، اور جو ماڈرن میٹافیزکس کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ اپنی پاپولر لیڈرشپ، اپنی پاپولر ول لوز کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اٹ ول بی ٹیکن 200 years ٹو میک دیز پیپل ماڈرنائز کلچرلی. تو اتنے مضبوط ادارے بنا لینے کے باوجود آپ نے وہ ماڈرن میٹافیزکس کو اختیار نہیں کیا کہ آپ نے ریشنالٹی کو الٹیمیٹ سمجھاؤ اور ریشنالٹی کی بنیاد پر کسنا شروع کر دیا ہو ان بیسک فنڈامینٹل اسمپشنز کو جو کہ قرآن اور سننا سے نکلتے ہیں. تو ریزسٹنس ہے پرابلم میں. اس کا جواب میرے ذہن میں یہ ہے کہ ماڈرن میٹافیزکس کو پرابلم نہیں سمجھا، یا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ماڈرن ایپسٹمالوجی ایک ایپسٹمالوجی ہے اور اس میں ہم اپنی میٹافیزکس داخل کر دیں گے تو وہ ایک اسلامک میٹافیزکس اور اسلامک ایپسٹمالوجی بن جائے گی، جیسا کہ علامہ اقبال کا خیال تھا، یا سید کا خیال تھا، یا حالی کا خیال تھا، یا مولانا محمد علی جوہر کا خیال تھا، اور یا فضل الرحمان کا خیال تھا. اگر ہم یہ کر دیتے تو لوگ سوسائٹی ماڈرنائز ہو جاتی. دوسرا یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں ماڈرن ویلیوز کو اختیار کرنے کی، ان کو انسٹیٹیوشنز کے تھرو آہستہ 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 ماڈرنائز کریں. میرا یہ خیال ہے کہ دوسری اسٹریٹجی وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اوور دا ایئرز لوگ ماڈرنائز ہو رہے ہیں. اٹھارہ سو ستاون سے پہلے جو
جن کا ہمیں بڑا فخر ہے وہ کون سے ادارے؟ اگر آج کے ادارے غلط ہے تو وہ کون سے ادارے؟
نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ
کوئی بھی معاشرے سارے اداروں پر ہی کھڑا ہوتا نا.
جی جی.
اب آپ کے ہاف میں تو کھڑا نہیں ہو.
جی بالکل.
حضور پاک کے دور میں بھی ادارے ریاست ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی نام آپ رکھتے ہیں،
صحیح ہے،
پارلیمنٹ کا نام رکھتے ہیں، عدلیہ کا نام رکھتے ہیں، اب آپ کھڑی نہیں ہوگی.
جی بالکل.
وہ کون سے ادارے تھے جن کی آپ کو وہاں حاصل کرتے ہیں کہ آج تک نہیں ہونی چاہیے؟
نہیں نہیں،
یہ ہمارے لیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں.
نہیں، میں نے
نام ہے ان کے اور تو کیوں ہونی چاہیے؟
میں نے یہ بتایا. جی پہلے
اس میں جو مطلب
پہلے میں اس کو اسپیسیفکلی جواب دیتا ہوں.
میری بات آپ باتوں کو بہت زیادہ صرف نفائی کر کے جانتے ہیں. میں جیسے آپ نے کہا جی عورتوں کے حقوق جو ہیں، میں آپ کی ہی مثال دوں جی کو، اگر وہ اتنی محنت کرتی ہے تو وہ موٹی بازی کیوں نہیں؟ اس کا الگ محنت نہیں ہے اور آپ کو یہ ایسی غلطیاں
نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے گیون پرپسز کو سرو کر رہا ہے یا نہیں، صحیح ہے نا؟ تو پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا سب کانٹیننٹ کے اندر جو حکومت تھی. ہاں سب کانٹیننٹ کی آپ نے
کون سی
اس میں دیکھیں جو سوال یہ ہے،
ابھی ہم نے قائم کرنے کے بارے میں ہاں بھی تھے،
انہوں نے یہ کہا ہے مطلب اور صاحب فرما رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا تہذیب جو ہے وہ اداروں پہ کھڑی ہوتی ہے. بنیادی مقدمہ ان کا یہ ہے کہ تہذیب اداروں پہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا یہ خیال ہے کہ جی عدالت ایک ادارہ ہے اس کی بنیاد پر تہذیب کھڑی ہوتی ہے یا پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے جس کی بنیاد پر تہذیب کھڑی ہوتی ہے، یہ ان کا خیال ہے. یعنی تہذیب کو کس طرح ماڈرنزم جو ہے مطلب پوری انسانی تاریخ کو اور اس کو جو ہے مطلب اقلیت میں محصول کرتا ہے کہ عقل ہی سب کچھ کرتی ہے. تو یہ ایک ڈائلما ہے یہ کہ ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں تہذیب کو چلاتے ہیں مطلب، ٹھیک ہے نا. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی تہذیب کی جو اصل ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے وہ ادارے ہوتے ہیں یا اس تہذیب کی میٹافزکس ہوتی ہے. ادارے تو اس تہذیب کی طاقت کا کسی سطح پر کوئی اظہار کرتے ہیں یا اس تہذیب کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ڈسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ایڈریس کریں سوال کو کہ کسی تہذیب یا سویلائزیشن یا قوم یا امت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کی عدلیہ اور پارلیمنٹ یا اسکول یا کالج میں ہوتی ہے یا اس کی میٹافزکس میں ہوتی ہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم اس پوری ڈسکورس کے اندر جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتے. کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک اقدار ہوتی ہے اور ان اقدار سے جو وہ نکل کر آتا ہے ان اقدار کو وہ سرو کرتا ہے.
ہاں ہاں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا نام آپ سندر بھی رکھتے ہیں، تو اگر آپ کی جو میٹا فزیکل ہے اگر آپ اس لحاظ سے اس کو جسے کہتے ہیں نا اس ریفرنس سے دیکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے.
نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نہیں مجھے کوئی نہیں
آپ کیا لے رہا ہے عوام کون ہوتے ہیں بالکل کیوں نہیں ہوتے عوام. اگر یہ بات ہے
اگر
اسلام سے شروع کے طور پر آپ نے بالکل ہمارا جنازہ نہیں نکلا، عوام ایک آزادی رائے تھی، عوام کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. اگر اسی چیز کو آپ ایک ادارے کی شکل دیتے اس میں کوئی خرچ کی بات نہیں.
نہیں میں ہر
اس لیے جمہوریت جو آپ اتنی بہادر کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جمہوریت اگر آپ کے جو مذہب کے حوالے سے اگر آئے گی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا.
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ مجھے کوئی
تو پھر کیا صحیح ہے.
نہیں نہیں میں نے اگر آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں جس دنیا میں ہم زندہ ہیں اسی دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس اور جس دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں اس دنیا کے اندر جو ادارے ہمارے سامنے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان وہ ادارے کہاں سے ہیں. ان کی ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی
جب سے انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا ان کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی.
جی جی
ہر اپنے وقت کے ساتھ
کیا آپ کے خیال میں پولیٹکس
ہم ان کو دیں گے؟
جی
یہ ہو سکتا ہے کہ انسان آج ہی ماڈرن ہوا ہے، انسان پانچ دس ہزار سال پہلے بھی ماڈرن تھا.
جی
یہ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، علم کی آپ نے بات کی، ایک آرکیٹیکچر جو ہے نا ڈیزائن جیسے بھی حرام دلچسپ ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی سے پوچھ لیں آرکیٹیکچر آج کا بھی اتنا نہیں ہوا جتنا کہ پانچ ہزار سال پہلے تھا. علم کی انتہا وہ تھی جہاں تک آج کا انسان بھی پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا. اس لیے کہیں گے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے تنقید نہ کریں.
یعنی میں
لوگ جو کچھ
کون لوگ نہیں یہ میں نے نہیں کہا.
اچھا آگے فی الحال یہ ہے
ڈاکٹر
صاحب آپ اپنے بات نہ کریں، آپ
بالکل
ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کا استدلال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک وقت
تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ محنت کی وجہ سے موٹیوی ہو رہی
خوراک
کی وجہ سے.
نہیں نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ جواب دیتا ہوں آپ کے سارے سوالات، سارے سوالات کے ون بائی ون میں جواب دیتا
ہوں.
جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ادارے ایک خاص قسم کے اقدار اور ایک خاص قسم کے تصور کائنات اور ایک خاص قسم کی تہذیب کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟
کوئی تو کوئی بھی نام ہو سکتا ہے،
کس چیز
کا نام؟ نئے نئے نام ہوتے ہیں.
نہیں نہیں
اسلام کے دور میں ان کے اپنے نام سے.
نام کی بات نہیں کر رہا، میں نام کی بات نہیں کر رہا، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں
شروع ہو جائے گی کہ اگر کسی معاشرے میں تہذیب میں ثقافت میں چند ستونوں پہ کھڑا ہو.
جی جی میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ستون طے کیے جاتے ہیں وہ ایک خاص قسم کے پرپس کے اوپر کھڑے جاتے ہیں کہ یہ ادارہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہوگا. وہ مقاصد کہاں سے آتے ہیں؟ فلسفے کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں بھائی ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ مقاصد کیا ہیں. ادارے ہوتے ہیں, ان ادارے کی بنیادی جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ غیر اقداری ہوتا ہے, وہ نہ اپنے اندر اپنے اسٹرکچر کے اندر نہ تو کوئی خیر رکھتے ہیں نہ اپنے اندر کوئی شر رکھتے ہیں. یہ تو اس ادارے کو چلانے والے لوگوں کی سطح کے اوپر یا اس معاشرے یا اس ریاست یا اس تہذیب کے چلانے والوں کے اوپر انحصار کرتا ہے جس جو اسے ادارے کو اختیار کر لیتے ہیں. تو ادارہ اصولی طور پر غیر اقداری ہوتا ہے, یہ ایک اسکول آف تھاٹ. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے اور بہت ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹ, وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی اقدار جو ہوتے ہیں وہ اسٹرکچر دیتے ہیں ادارے کو, اور جب آپ اس ادارے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ادارہ اپنے ساتھ اپنی اسپیسیفک اقدار لے کر آتا ہے. اور اگر وہ ادارہ جس معاشرے یا جس تہذیب یا جس روایت یا جس مذہب کے اندر اختیار کیا گیا ہے اگر اس اقداری ڈھانچے سے ہم آہنگ نہیں ہے اس معاشرے کی اقدار, تو اس کے نتیجے میں نہ اس ادارے کا فنکشن متاثر ہوگا, اگر نہیں ہوگا اگر اس کو امپوز رکھا تو وہ اقدار تباہ ہو جائیں گی جو اس معاشرے کی رہی ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے اسٹیبلش کرنے کی کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر وہ پہلے انسٹیٹیوشنل سطح پر امپوز ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اس کی کوئی بھی وجہ ہوئی ہو, سوسائٹی ڈسپرس ہو گئی, مغلوں نے ایکسپلوئٹ کیا, زیادتی ہوئی, جو کچھ بھی ہوا. پہلی بات یہ کہ یہ بتاتے خود ایک پرابلمٹک ایشو ہے, کیا مغلوں کی حکومت آیا اسلام کے لیے تھی یا مغلوں کی حکومت بادشاہوں کی حکومت تھی. سارے سکھ بھی حکومت کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ, تو انگریزوں نے آ کے تو بہت سے کو ڈسپلیس کیا نا, سکھوں سے بھی ڈسپلیس کیا. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم ریلیجن کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ تھیوری ڈیولپ کی جائے تو ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ مغل کیا کر رہے تھے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اندر ریلیجن کے پھلنے پھولنے اور پنپنے کے امکانات زیادہ ہیں, ان ریلیجس ویلیوز کے پھلنے پھولنے کے پنپنے کے امکانات زیادہ ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ قرآن سننا اور اجماع سے نکل کر آتے ہیں, یا کم ہیں یا بالکل نہیں ہے یا ناممکن ہے. تو جب ہم اس پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن یا پلورلسٹک پولیٹیکل کلچر کو کریٹیسائز کرتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے, یہ تھیئری ہے کہ اس میں اس کے پھولنے پھلنے پنپنے کے امکانات کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی میٹافزکس کو آپ اگنور کرتے ہیں اور اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اقداری ہے. میرا یہ خیال ہے اور میرا پورا ظاہر ہے, پی ایچ ڈی تھیسس بھی اسی کے اوپر تھا اور وہ باہر سے ہی اپروڈ ہو کر آیا ہے, اور میرا پوسٹ ڈاکٹرل تھیسس بھی اس پہ ہے, وہ بھی باہر ہی جائے گا. اس میں ہم یہی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غیر اقداری نہیں, اس کی اپنی اقدار ہے. اب تیسری بات, آپ کہیں کہ اس کی اقدار اور اسلام کی اقدار ایک ہے, آپ یہ کہیں کہ اس کی اقدار کے پھلنے پھولنے کے نتیجے میں مستقبل میں یا
میرا بھائی سوال ہے کہ اسلام کے تو وہ کون سے ادارے جس کی آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں؟
جیسے قاضی کا ادارہ تھا, یہ جسٹس کا ادارہ,
دیکھیں میں ٹھیک ہے بالکل, میں اس کا ڈاکٹر صاحب میں اس کا جواب دیکھیں دیکھیں تین چیزیں اگر ہم کسی بھی پلین جی
اگر دیکھیں میں اس کو
استعمال
کو اس طریقے سے دیکھیں, مطلب
میں اس کا بھول نہ جاؤں, میں اس کا جواب بھول نہ جاؤں.
ایک منٹ پہلے شارٹ ٹائم جواب دے دیں پھر آپ.
میں بالکل
آگے بھول رہی ہیں سوال دے دیں جی.
دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو تھیوری ہے یا تھیوریٹیکل سائڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ کافی درکار ہوتا ہے. جیسے اس وقت جیسے جس دور میں ہم زندہ ہیں, ہمارے جو بڑے لوگ تھے علامہ اقبال تھے, مولانا محمد علی تھے, وہ جس دور کے اندر زندہ تھے ان کے سامنے ماڈرنزم جس طرح آیا, جو انہوں نے پڑھا, جو انہوں نے اس کے سامنے کوئی کریٹیک نہیں تھی ماڈرنزم کی. اسٹرکچرلزم تھا پوسٹ اسٹرکچرلزم نہیں تھا، ماڈرنزم تھا پوسٹ ماڈرنزم نہیں تھا، فینومنالوجی تھی ایگزسٹینشلزم نہیں تھا، بہت کچھ نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ وہ سمجھے کہ یہ انوینسیبل ہے. اب ہم جو اسے پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ڈیموکریٹک تھیوری کے اوپر اتنا کریٹیسزم ہے، کلچرل اینتھروپالوجی پر اتنا کریٹیسزم ہے، ہمارے سامنے جو اس کے کریٹیسزم ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ فورس ہی کر سکتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں، 30 سال میں، 100 سال میں کیا ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ پیدا کر سکیں جو اس انسٹیٹیوشنلائزیشن کی بنیاد رکھ سکیں جو کہ آپ کے خیال کے مطابق زیادہ ہم آہنگ ہو ریلیجن کی بنیاد، اس ریلیجن کی فروغ اور اس کے ذریعے. تو کیا ہم لوگوں کو اس سطح کے اوپر اس کے بارے میں اس کی کریٹک ڈیولپ کرنی چاہیے؟ یعنی کہ یہ کام جو آج میں یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں آج سے 50 سال پہلے ہوتا ہے تو ہم اس کے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز کی فارمیشنز دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے ریڈیکل لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا، اس کے بعد انہوں نے اچھا خاصا کریٹیسائز کر کے پورے کے پورے ویسٹرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اختیار کر لیے، اس کے بعد جو نتائج اس سے نکلے تو ڈسینچانٹ ہو گئے. تو ایشو یہ ہے کہ جب ایک انسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ہے، اس کی تھیوری بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے کریٹیسزم بھی ہمارے سامنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ ہم ان لوگوں سے کر رہے ہیں جو اگلے 5 سال، 25 سال، 30 سال میں تھیوریٹیکلی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ آلٹرنیٹو دیں. دیکھیں اویلیبلٹی آف آلٹرنیٹو کا نہ ہونے سے یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ یہ انسٹیٹیوشن ٹھیک ہے. اگر ہم کس چیز کو، سسٹم کو انسٹیٹیوشنل پلین پر کریٹیسائز کر لیتے ہیں اور ہم کنوینس کر لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس سطح پر ہی ہم اسے کنوینس کر لیتے ہیں، اگر ہم اگلے 10-25 سال کے اندر اپنے سوچنے والے لوگوں کو اور اپنے بڑے لوگوں کو اس بات پہ کنوینس کر لیں کہ دیکھیں یہ جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے یہ غیر اقداری نہیں ہے، یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، اس کی اپنی ویلیوز ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا کام ہوگا. ابھی تو جس دور پہ ہم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلیو نیوٹرل ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر آپ کس جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس فریم ورک آپ کس جگہ پہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایک ہی نتائج دے گا، ایک نتائج نہیں دے گا. کلچرلی لبرل سوسائٹیز کے اندر ہیومن رائٹ فریم ورک آپ اپلائی کریں اس کی تو آپ کو لیجسلیشن کے پلین پر وہ پرابلم فیس نہیں کرنے پڑیں گے جو ایک نان لبرل کلچرل میں آپ فیس کریں گے. آپ کو جس سطح کے اوپر انٹرپریٹیشن آف لا کے پرابلم ایک لبرل سوسائٹی میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے ایک ایسی سوسائٹی میں جو کہ کلچرلی نان لبرل ہے. تو امپورٹنٹ بات جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہمارے سامنے ہے، جس چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ اگر اس سطح میں پیش کیا جائے نا کہ دیکھیں جی یہ ویلیوز ہیں آپ یہ ویلیوز اختیار کر لیں تو ٹھیک بات ہے، لیکن اصل میں جس طرح یہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ ویلیو نیوٹرل ہے اور ہر سسٹم میں ایک ہی طرح کے ریزلٹ دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف. جیسے آپ دیکھیں نا چائنیز نے کتنا اسٹیف ریزسٹنس دیا ہے ہیومن رائٹس کے، انہوں نے ایک پورا کا پورا ان کا تھنک ٹینک ہے جو پچھلے 50 سال سے کام کر رہا ہے لبرلزم کی انٹرنل کانٹرڈکشنز نکالتا ہے اور اس کو پبلک نہیں کرتا، اپنی سوسائٹی کے سامنے پیش کرتا ہے اور سوسائٹی کو کنوینس کرتے رہتا ہے. تو ان 3 بار سسٹمیٹک اٹمپٹ ہوئی وہاں پر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے تھرو کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو الٹ کے رکھ دیں، لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن ہنگری کے اندر سول سوسائٹیز نے الٹ کے رکھ دیا پورے کے پورے رشین سسٹم کو. تو پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس دو کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے گیون سسٹم کو سسٹین کر رہے ہیں اور دوسرا جو کمپیٹنگ انسٹیٹیوشنز آتے ہیں ان کو نکال کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو چائنیز تہذیب سے یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، دیکھو چائنیز تہذیب سے یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ اس سطح کے اوپر اس چیز کو کم از کم پہچان لیں، میں جو میری جو کانٹریبیوشن ہے وہ صرف اس پتا کی ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ دیکھیں آپ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر یا ہیومن رائٹس فریم ورک یا لبرل آرڈر کو فالو کرتے ہیں، نو پرابلم، کریں، لیکن آپ اسے غیر اقداری نہ سمجھیں.
اب اس میں مطلب میرا خیال یہ ہے کہ نہیں مطلب یہ کہ
اور وہ جو میں نے عورت کی جو میں نے اگزامپل دی جی اور عورت کی جو اگزامپل جو میں نے دی تھی نا وہ ٹھیک ہے. ہاں
سر میں
جی جی
جی آپ وہاں پہ
نہیں نہیں میں وہ اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جینیٹیکل انجینئرنگ کے اندر جتنا کام ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میوٹیشن پاسبل نہیں ہے ایولیوشنری پروسیس میں. وہی کہتے ہیں کہ جو جینیٹک کوڈ ہوتا ہے ہیومن بینگس کا نہیں بلکہ کسی بھی لیونگ اسپیشی کا, وہ تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ 1980s آنورڈ اسٹیبلش. اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایولیوشن کے پروسیس میں جینیٹک کوڈ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اب عورت کی جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ ہماری مائیں اور ہماری عورتیں اپنے 30-30 سال تک ایک آدمی کے ساتھ, جس پروگرام کا میں نے حوالہ دیا تھا میں پورا اس وقت اس میں یہ انہوں نے آرگیومنٹ ڈیولپ کیا کہ پاکستان کے اندر جو عورتیں رہ رہی ہیں, پاکستان کا اسپیسیفکلی تھا لیکن سب کانٹیننٹ جنرلی, یہاں کی عورتیں اس لیے رہ رہی ہیں کہ وہ مظلوم ہیں اور وہ ڈرتی ہیں مردوں سے, ڈر کے مارے وہ طلاق نہیں لیتی ہیں. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ عورتیں ڈر کے مارے طلاق نہیں لیتی تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہم نے اپنی پوری تہذیب کے بارے میں یہ رائے دے دی کہ ہماری پوری جو سویلائزیشن کے اندر جتنی عورتیں ہیں وہ سب ڈرپوک عورتیں تھیں. یہ تو مناسب نہیں ہے نا, یہ تو بہت ہی بڑی سویپ ہے. پاکستان 160 ملین, اچھا, اور دوسری بات یہ کہ اگر 160 ملین پیپل جو رہ رہے ہیں اس میں آپ 10 یا 100 یا 1000 نمبر آف کیسز کی بنیاد پر یہ فیصلہ صادر کر دیں کہ پاکستان کے اندر تمام مردوں نے اپنے ساتھ جو 30 سال عورت میں گزارے ہوں محض اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتی تھی, یہ مناسب بات نہیں ہے. جو پاکستانی سوسائٹی میں رہا ہے ان کو پتا ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, کراچی کی اگزامپل, میں سی بی ایم میں پڑھاتا ہوں, وہاں پر ہم نے ایک وہ کیا کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک پرابلم رہا ہے کہ عورت کا گھر کون سا ہے, ایک اس کے بیٹے کا ہوتا ہے, اس کی ماں کا ہوتا ہے, وہ باپ کا ہوتا ہے, سارے مردوں کے ہوتے ہیں, اس کا پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹ نے جا کر ریکارڈ نکلوایا کہ پاکستان کراچی کے اندر جو 2-3-4 علاقے جو اچھے سیمپلنگ کی اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کی جو اونرشپ ہے کس کے پاس ہے, 63% اونرشپ عورتوں کے پاس ہے کراچی کے اندر, جو پراپرٹی کی اونرشپ ہے ان کے شوہروں کے پاس نہیں ہے, اور اگر وہ چاہیں تو لیگلی کک آؤٹ کر سکتی ہیں اس کو. اب آپ کہیں وہ ڈرتی ہے, یہ بات نہیں ہے. وہ شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں مر گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا, وہ صرف اسے ڈراتا نہیں ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کے سامنے کہنا کہ تمہارے ماں باپ اپنے تمہاری مائیں تمہاری دادیاں اس لیے رہ رہی ہیں اپنے تمہارے داداؤں اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیونکہ وہ ان سے ڈرتی ہیں, بالکل سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کی جسٹیفیکیشن
مطلب ہے, میں آپ کو جیسے دیکھیں نا, جہاد کی بات کی, جہاد میں جو عورتیں ہیں نا وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور مردوں سے زیادہ کرتی ہیں. میرے یہ ہے کہ وہ بچے بھی پیدا کرتی ہیں, خامد کی خدمت بھی کرتی ہیں, خامد کے متعال بات بھی پورے کرتی ہیں, اور دن میں کھیتوں میں کام بھی کرتی ہیں اور انہیں خوراک بھی کم ملتی ہے. اب یہ اور باتیں ہیں کہ وہ کس سسٹم کی وجہ سے انہیں خوراک جو ہے بہت تھوڑی مقدار میں ملتی ہے, لیکن اور جو ہے 90% جو ہمارے جہاز ہیں مرد کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے ہیں. تو کیا اس ادر اب لحاظ سے دیکھیں تو کیا یہ زیادتی
نہیں 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 میں یہ
شہروں میں آ رہا ہوں, آپ نے چند لوگوں کی مثالیں, آپ ان عورتوں کی مثالیں نہ دیں جو کہ ٹی وی پر آ کر مذاکرے کرتی ہیں یا آسنا جو یہاں کی اس کی آواز چھوڑے. مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ جو ہمارا مسلم یا اسلامی معاشرہ ہے, وہاں پہ عورت کو سپریس کر کے رکھا جاتا ہے. اکثر جو محاورے ہماری زبان میں ہیں پنجابی کے, اردو کے یا سندھی کے, ان میں عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے. اور گھروں میں اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بوٹیاں لڑکی کو دیتے ہیں کھانے کے لیے, لڑکی کو نہیں دیتے, کہتے تم حاضری کے سالن کھا لو شوربا کھا لو. یہ ہے بات
نہیں,
جب تک آپ کسی چیز کو مانے گی نہیں کہ یہ ہے, آپ اس کو کیوں نہیں پہچان.
بالکل, میں
ایسی باتیں مجھے لگیں گے بہت زیادہ.
نہیں نہیں میں
اگریسو بھی کر رہے ہیں کہ مریض یہ ہو رہا ہے,
میں
تعلیم پہ زیادہ زور جو ہے وہ سڑکوں کو ہوتا ہے. یہ میرا کماؤ غلط ہے, اب بھی وہ کماؤ پتر والی جو
جی جی دیکھیں نہیں نہیں میں وہ بالکل ٹھیک ہے سر نہیں میں بتا رہا ہوں میں دراصل کمیونیکیٹ نہیں
کروں شہر کی بات کر رہا ہوں
دیکھیں جی جی بالکل بالکل وہ صحیح ہے
یہ آپ کا جہاں تو آپ چھوڑے میں کہتے ہیں کہ
90%
آپ ظلم کا اندازہ نہیں کر سکتے اگر چلے جائے مرد بیٹھے ہوئے اور اسے ان کی پورے مزدوروں کی طرح کام کر رہے
ہیں
بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ لاہور میں کام لاہور میں جو مزدور ہے نا عورتوں عورتیں بڑی بڑی بلڈنگ جو ہے عورتیں ہیں وہاں پر ساری بابل پور کی ملتان کی ہے اور ان کو مزدوری
کم ہے دیکھیں میں دیکھیں میں اگر جو جس فریم ورک میں نے اسے ایکسپلین کیا تھا نا ہاں جی جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جو فریم ورک میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایز اے اسپیشی مرد اسٹرانگ ہے اور یا ایز اے اسپیشی عورت اسٹرانگ وہ جو مذاکرے میں بتا رہے تھے ایز اے اسپیشی وہ ویک ہو گئی ہے حالانکہ جینیٹک انجینئرنگ یہ بتاتی ہے ایز اے اسپیشی عورت جینیٹیکلی مرد سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہے جینیٹیکلی سول یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو نیو نیٹرل فیسلٹی اگر اس میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ مرد جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی ویک ہوتے ہیں عورتیں جو جینیٹیکلی اسٹرانگ ہوتی ہیں ان میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے مردوں میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے عورتیں زیادہ سروائیول ریٹ ہوتا ہے بچیوں کا ان کے بہتر میڈیکیشن نہیں ہوتی پھر بھی وہ سروائیو کر جاتی ہیں بچوں کو لڑکوں کے اندر سروائیول ریشو کم ہوتا ہے امیونٹی سسٹم ویک ہوتا ہے بچے زیادہ مرتے ہیں لڑکے زیادہ مرتے ہیں لڑکیاں کم مرتی ہیں پوری دنیا کے اندر عورتوں کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے عورتیں اس بدترین حالات میں ہی پاکستان میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا اس کے باوجود عورتیں 58 ایک منٹ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف ایولیوشن کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارتقا کی دوڑ میں مرد آگے نکل گیا عورت پیچھے ارتقا کی دوڑ میں مرد پیچھے رہ گیا عورت آگے نکل گئی ہے نہیں اس کی وجہ ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو رپورٹس آئی ہیں جینیٹکس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے 150 سال بعد اوور آل دنیا کی پاپولیشن میں مرد جو ہیں وہ صرف 10% رہ جائیں گے ہلگا کی ایک کتاب ہے مین اگینسٹ دا وال یہ پوسٹ فیمنسٹ پوری ڈسکورس ہے وہ کہتا ہے مرد ان ڈینجر اسپیشی ہیں پوری دنیا کے اندر وہ مر رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس لیے پاکستان کے اندر عورتوں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن ایولیوشنری وہ ویک ہے عورت کے مقابلے میں تو فیوچر عورت کا ہے اگر پاکستان یہ میں صرف یہ ایگزامپل جو دے رہا تھا وہ آپ نے ایسا امپلائی کر لیا جیسے میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں عورتوں پہ ظلم نہیں ہو رہا پاکستان میں مردوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں سب پہ ظلم ہو رہا ہے وہ آدمی ہاں یعنی کہ پاکستان میں اگر غریب عورت پہ ظلم ہو رہا ہے وہ غریب مرد پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان میں تو ایکسپلائٹیشن کی کوئی حد نہیں یعنی کہ جو جس آدمی کے
گفتگو اندر جو شروع ہوئی تھی مطلب میں آپ دونوں سے کیٹیگری کرتا ہوں اچھا مجھے بھی کیٹیگری کرتا ہوں اور آپ کا جو آرگومنٹ ہے اس سے بھی کیٹیگری کرتا ہوں تو ان کی بنیاد اس پر تھی کہ جو ہے مطلب میٹافیزیکلی یعنی جو ادارے جو مطلب جو فلسفے کی بنیاد پر ہم شروع کریں گے کہ مطلب پہلی بات یہ ہے کہ جو ادارے جو ہوتے ہیں وہ ادارے جو ہیں وہ کسی میٹافیزکس سے نکلتے ہیں یا ایک ادارے آفاقی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کہ جو فلسفے کا ایک پیراڈائم ہے وہ ایک کہتا ہے کہ ادارہ جس میٹافیزکس سے نکلتا ہے اس کی پوری روحانیت اس کی پوری جو مطلب یہ کہ علمیت کو وہ لے کر اپنے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ خیال ہے جو ماڈرنسٹ ہیں جو دوسرا پیراڈائم ہے وہ ایک کہتا ہے کہ ادارے غیر اقداری ہوتے ہیں یعنی ان کی مثال جو ہے گلاس کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک گلاس کی شکل اختیار کر لے گا اور یہ کہ یہ جو ہے اس کا کوئی کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر آپ اسلام کو ڈال دیں گے پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ اسلامی ہو جائے گی اگر اس میں عیسائیت کو ڈال دیں گے تو وہ عیسائی ہو جائے گی اگر اس میں ماڈرنزم کو ڈال دیں گے تو ماڈرنزم ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے جو اپنے مطلب جو مطلب آرگومنٹ کی بنیاد اٹھائی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ اسلام نے کون سے ادارے بنائے مطلب اسلامی تاریخ تو ایک بانج اور خنجر تاریخ ہے، تو اپنے کوئی ادارہ تھا ہی نہیں، اور ادارے جو ہیں وہ مغرب نے دیے اور آپ انہیں کنڈیم کر رہے ہیں، یعنی چوٹا پر بنیادی اعتراض تھا جو میں سمجھ سکتا ہوں.
میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اسلام میں بھی ایسے ہی ادارے موجود تھے.
نہیں
یہ تہذیب نے اتنی زیادہ ترقی.
نہیں
میں یہ کہنا چاہتا تھا
اسلام میں ایسے ادارے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ادارہ نکلنا ہے
کوئی شکل ہوگی.
نہیں شکل کی بات نہیں، شکل جو ہوگی تو وہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سونان کے اندر تھی یا نہیں تھی؟ پارلیمنٹ پورے کتابوں میں موجود ہے، پارلیمنٹ کا مسئلہ جو ہے سٹی گورنمنٹ سونان کے اندر تھی، اور سونانی فلسفے کو سب سے پہلے مسلمانوں نے پڑھایا صحیح طریقے کے ساتھ. پوری اسلامی تاریخ میں 1500 سال کی تاریخ میں پارلیمنٹ کیوں نہیں بن سکی؟ پورے 1500 سال کی تاریخ میں سٹی گورنمنٹ کیوں نہیں بن سکی؟ پورے 1500 سال کی تاریخ میں تینوں مطلب کہ یعنی عیسائیت، یہودی اور جو ہے مطلب اسلام کے اندر ڈرامے کا جو مطلب انسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں آ سکا، کیوں نہیں آ سکا؟ حالانکہ پوری دنیا میں ادر دین ابراہیم جو مطلب مذاہب ہیں، پوری دنیا میں یونان میں ہر جگہ ہندوستان میں ڈرامہ جو ہے موجود رہے، کیوں نہیں آ سکا ایک ادارہ؟ وہ کیوں نہیں اسلامائز ہو سکا؟ مطلب اس لیے کہ وہ ادارہ جس تاریخ اور آباد الطبیعت اور تہذیب سے نکلا ہے، وہ آباد الطبیعت اسلام سے، عیسائیت سے اور یہودیت سے کمپیٹیبل ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ اسلامائز ہو ہی نہیں سکتی ہے. مطلب ادارہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی تاریخ کے اندر سے نکلتا ہے، وہ ویلیو اسپیسیفک ویلیو جو ہے مطلب اورینٹیڈ ہوتا ہے. مطلب ادر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ادر جو ہے اس کے بھی پیمانے الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسلامی سوسائٹی میں جو عدل ہوگا اس کی صورت بالکل دوسری ہوگی، اور جو مغربی عدلیہ ہوگی اس کی صورت بالکل دوسری ہوگی. عدلیہ کی بات نہیں ہوگی، مغربی عدلیہ کی بات ہوگی. وہ تو کھانا مطلب ہے نا، مطلب یہ کہ سوال جو ہے وہ یہ کہ اس وقت جو انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ادارے کو لیں گے یا اس ادارے کو لیں گے جو باہر کا ہے. مثال کے طور پر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی مطلب ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ عورت پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا حل اسلامی ڈسکورس کے اندر، اسلامک اپسٹیمولوجی کے اندر اور اسلامک میٹافزکس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ این جی اوز کو امپورٹ کریں، پھر آپ جو ہے مطلب ویمن کمیشن بنائیں، پھر آپ یہ کریں. دوسری بات یہ کہ ایک اصول کو یعنی ایک جو ہے مطلب ایونٹ کو دے کر اس کو جنرلائز نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں ایک ارب جو ہے مسلمان ہے، مطلب ایک ارب مسلمان ہے دنیا کے 5 کانٹیننٹ کے اندر موجود ہیں، تو ہم کوئی پاکستان کو تھوڑی ڈسکس کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی پوری دنیا کا جنرلائز پکچر تھوڑی ہے. مطلب ایک بات. دوسری بات یہ کہ ادارے کی جو مطلب اہمیت ہے وہ انتہائی مطلب امپورٹنٹ ہے. اب یہ آپ نے جو اس کا جواب دیا ہے اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ علامہ اقبال اور محمد علی جوہر کے سامنے پوسٹ اسٹرکچرلزم نہیں تھا، پوسٹ ماڈرنزم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس لیے وہ انہوں نے مغرب کو ویلیو نیوٹرل سمجھ لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب کی کمزوریوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف مغرب ہی ہے. مطلب تو اگر ہمارے سامنے یہ سب کچھ نہیں آتا تو ہم بھی اس بات پر مجبور ہوتے کہ ہم جو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو میٹافزکس ہے وہ اپنی روشنی میں دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے.
نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کسی بھی پرابلم کو پرابلم ہی نہیں سمجھتے، کسی پرابلم کو پرابلم سمجھتے ہی نہیں، تو آپ حل ول کا کیا سوال ہے؟ میں پرابلم سمجھا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ تو حل ہے، پرابلم کا حل ہے، جسے ہم پرابلمٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے تو انہوں نے پرابلم کا حل سمجھا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو مار کھا گئے ویسٹ کے ساتھ، وہ تو اس لیے کہ ماڈرنائز نہ ہونے کی وجہ سے ہم مار کھا گئے، لہذا ماڈرنائز ہو جاتے ہیں. اور اسے وہ غیر اقداری سمجھتے تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے جسٹیفائی کیا اس ماڈرن انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو اپنے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، اور ری انٹرپریٹ کیا ہسٹری کو، ریوائز کیا ہسٹری کو. تو جب آپ ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو پہلے اس کے کانسیکوینسز کی بنیاد، ظاہر ہے کانسیکوینشلی وہ آپ کو سپیریئر دکھ رہا تھا نا، ظاہر ہے اس کو آپ نے برتا تو تھا نہیں، تو کانسیکوینشلی وہ آپ کو سپیریئر لگ رہا تھا، تو آپ نے کہا کیونکہ یہ کانسیکوینسز دے رہا ہے لہذا آپ اس کانسیکوینشلسٹ آرگیومنٹ کی
جسٹیفیکیشن دے دی جائے اپنی ہسٹوریکل پروسیس کے اندر. اس کے لیے اگر آپ کو اپنی ہسٹری کو ریوائز کرنا ہے تو ریوائز کر لیں, آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے تو ماڈرنائز کر لیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی تاریخی دور کے اندر ہوتا ہے, وہ تاریخی دور اس کو ظاہر ہے کہ اس تاریخی دور کے اندر جو کچھ اس کے پاس اویلیبل مٹیریل ہوتا ہے, ظاہر ہے میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں کوئی اسلامک اپسٹمالوجی کے اوپر اتھارٹی تھوڑی نہیں ہوں, میں نے تو ویسٹرن تھاٹ ہی پڑھی ہے. ویسٹرن تھاٹ پڑھنے کے بعد جب ویسٹرن تھاٹ کے بارے میں یہ اسٹیبلش میں نے سنا ہے, پڑھا ہے, جو پچھلے 10 سال سے میں پڑھ رہا ہوں, کہ اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے, وہ خود ہی ایکنالج کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ان کو اس طرح پیش کیا جائے جیسے یہ ویلیو نیوٹرل ہیں, تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل پوزیشن ہے. اس کے لیے تو مجھے کوئی اسلامی تہذیب کو جاننے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ اس کی ویلیو نیوٹرلٹی کوشچنیبل ہے. اس کے لیے مجھے یہ پہچاننے کی کہ تہذیب اسلامی تہذیب کے اندر سیاسی نظام یا سیاسی ڈھانچوں کی کیا کیا شکلیں نہیں اور ان کا ان کی ماں باپ طبیعت سے کیا تعلق رہا, یہ پہچاننے کے لیے مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ ماڈرن انسٹیٹیوشن کی آنتھولوجیکل اور میٹافیزیکل اور ٹیلیولوجیکل روٹس کہاں سے نکل رہی ہیں. اور یہ پہچاننے کے لیے مجھے ظاہر ہے کہ ویسٹرن ایجوکیشنل اسٹرکچر سے ہی بنیادیں ملی. ڈلیما یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو جو کہ ہمیں پڑھائی گئی ہے اور جو کہ بالکل ایک سورج کی طرح روشن حقیقت ہے ایکڈیمیا کے ڈومین میں, وہ جب ہم اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی کوئی ایسی بات ہے, ویلیو نیوٹرل ہی تو ہوتے ہیں. سائنس کے ڈومین میں چلے جائیں تو بھی یہ حال ہے, پولیٹکس کے ڈومین میں چلے جائیں تو بھی یہ حال ہے, اکنامکس کے ڈومین میں چلے جائیں تو بھی یہ حال. تو ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ہمارا یہ ہے کہ بھائی جس چیز کو تم نے اسٹیبلش کر لیا, جس پر انہوں نے بھی مہر صداقت, اس کو تو مان لو بھائی, اب تو کم از کم جاگ جاؤ کہ بھائی یہ جو چیزیں یہ میٹافیزیکل فاؤنڈیشنز رکھتی ہیں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو ان میٹافیزیکل فاؤنڈیشنز کا تعلق اسلامک ریلیجیس میٹافیزیکل فاؤنڈیشن سے, تو ہم یہ بھی اسٹیبلش کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ان میں میٹافیزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے.
اچھا دوسرا سوال یہ کہ مطلب کس طرح ڈاکٹر صاحب کس طرح سے ادارے جو ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پر اسلامی تاریخ میں اسٹاک ایکسچینج ہو نہیں سکتا, اسلامی تاریخ میں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی نہ پہلے رہا اور نہ اب ہو سکتا, کیونکہ وہ جو اس کا جو تعلق ہے وہ تو کیپٹلزم کے ساتھ ہے, کیپٹلزم کا تعلق براہ راست جو ہے وہ سود کے ساتھ ہے, سود کے بغیر نہ بڑے ہیوی گمبلر بن سکتے ہیں اور نہ سود کے بغیر جو ہے مطلب اسٹاک ایکسچینج بن سکتا ہے. تو مطلب اسٹاک مطلب ایکسچینج وہ ایک خاص تہذیب اور خاص تاریخ اور ایک خاص آبادی طبیعت کے حدیے میں برابر ہو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اسٹاک جو ہے مطلب ایکسچینج کو کسی خطا میں جا کر اسلامائز کیا جا سکتا ہے؟ مطلب
میں تو یہی بتانے کی کوشش کروں, اسٹاک ایکسچینج کو بہت ہی اسپیسیفک کانکریٹ انسٹیٹیوشنل فارم, میں تو کہہ رہا ہوں بہت ہی امورفس بہت ہی ڈائیوٹیڈ جو پولیٹیکل فارمز ہیں جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہو سکتے, وہ ہم آنگ نہیں ہو سکتے, اور جو ہم آنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایونچولی وہ جو ہے وہ اب یا تو اپنی ہسٹوریکل روٹ سے کمپرومائز کرتے ہیں یا اپنی اپسٹمولوجیکل روٹ سے کمپرومائز کرتے ہیں یا پھر آخری جو ان کے پاس حد رہتی ہے وہ یہ کہ ری انٹرپریٹ کرتے ہیں ریلیجن کو, جیسے کہ کرسچینٹی نے کیا, کرسچینٹی نے ری انٹرپریٹ تو کیا کرسچینٹی کو, اور جس کی بنیاد پر انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی بے شمار, جیسے پروٹیسٹنٹ نے یہ کہا کہ جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا, پوری کرسچینٹی کو سر کے اوپر کھڑا کر دیا, یعنی کہ پوپ یہ کہتا ہے جیسے وہ فرینچ جرمن جو پریسٹ تھا اس نے کہا یہ جو پروٹیسٹنٹائزیشن ہوئی دیٹ از ان فیکٹ دی ڈیمونیفیکیشن آف کرسچینٹی, کرسچینٹی کو شیطان بنا دیا, یعنی کہ کرسچن یہ کہتا تھا کہ سب سے نیک انسان وہ ہوگا جو ویسا ہوگا جیسا حضرت عیسیٰ, انہوں نے یہ پروٹیسٹنٹ نے کہا سب سے نیک انسان وہ ہوگا جو کنگ کی طرح ہو, اسی وجہ سے پروٹیسٹنٹس میں کنگ جو ہے وہ پوپ سے زیادہ پاورفل ہے. تو ایشو یہ, اور سب سے بہتر انٹرپریٹیشن بائبل کی کون دے سکتا ہے جو کہ سب سے زیادہ متمدے ہو دنیا میں, اور سب سے زیادہ متمدے چونکہ کنگ ہوتا تھا اس لیے وہ کنگ زیادہ پاورفل ہو گیا, تو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. اور جیسے کہ پچھلے یعنی کہ بینڈرڈ کا جو بیسک پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ کا نہیں بلکہ جنرلی مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ریفرمیشن اٹمپٹ سکسیزفل نہیں رہی, جو بھی ریفرمیشن اٹمپٹ ہوئی انسکسیزفل ہو گئی, جو ری انٹرپریٹ کیا انہوں نے جس طرح کیلون اور لوتھر کو ایکسپٹ کیا آسٹریا اور یہ آئلینڈز میں وہ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی ماسک پلین کے اوپر, اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو آپ جب ری انٹرپریٹ کریں گے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ بالکل جائز ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے کوئی علمی کریٹیک ڈیولپ نہیں کی اس انسٹیٹیوشن کی حاضر اور موجود وقت میں, تو یہ ممکن ہے کہ وہ نیچرلائز ہو جائے. جو ہم کہہ رہے ہیں جو کریٹیک کی سگنیفیکینس ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے کوئی جان اسٹاک مارکیٹ کا, آپ کے پاس پارلیمنٹ کا کوئی آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے, آپ کے پاس جوڈیشری کا کوئی آلٹرنیٹو میکینزم موجود نہیں ہے, آپ کے پاس بیوروکریسی کا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نیچرلائز ہونے دیں. یعنی کہ ویبر کہتا ہے کہ جو گورننگ فورس ہے ماڈرنزم کی وہ بیوروکریسی ہے, اور بیوروکریسی نیچرلائز کر دیتی ہے انسٹیٹیوشن کو. یعنی کہ لوگ کنسیویبل ہی نہیں رہتا لوگوں کے لیے کہ اس کی نیوٹرلٹی کو وہ کوشچن کر سکے. یعنی کہ آج کے دور کے اندر جو ہم نے ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ ایک فکس کیریکولم اپنے بچے کے اوپر امپوز کر دیا جائے بہت چھوٹی سی عمر سے, اور وہ کیریکولم وہ پڑھے, اور یہ تو پوسٹ ماڈرن تھنکر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ماڈرنسٹ میکینزم ہے. ماڈرنسٹ یہ کہتے تھے عقل کی بنیاد پر تم خیر کو جان سکتے ہو اور علم کو جان سکتے ہو, جب تم نے خیر کو جان لیا اس کی بنیاد پر ایک کیریکولم بنا کے امپوز کر دو لوگوں پر, جب وہ اس ایجوکیشن سسٹم سے نکلیں گے تو وہ اس خیر کو پہچاننے قابل ہو جائیں گے. پوسٹ ماڈرنسٹ ڈیلوز اور ڈراٹی اور فوکو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خیر کیا ہے یہ تو کبھی تمہیں پتہ چلتا ہی نہیں, اور ریشنالٹی تو کلچرلی اسپیسیفک اور ہسٹوریکلی ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر بنا کر امپوز کر دو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اوپر, اور اس میں سے وہ پڑھ کے جب وہ نکلے تو ان کو بعد پد میں پتا چلے کہ جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے وہ تو جھوٹ تھا. یعنی کہ وہ روٹی کہتا ہے اچیونگ آر کنٹری کے اندر کہ امریکن ایجوکیشن سسٹم سے جب ایک بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے دو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں, سیلف مانکرنگ اینڈ سیلف ڈسکسٹنگ. جب وہ انٹلیکچوئل بنتا ہے امریکن سوسائٹی سے نکل کر تو وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ سے گھن کھاتا ہے اور اپنے آپ سے شرم آتی ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ جو ہسٹوریکلی اس نے دیکھا ہے اور جو امریکن ایکسپریشن ہے پچھلے 100 سال کا اس میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو روٹی یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تم امپوز کر دیتے ہو گیون انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تو وہ تو پوٹینشیل ورلڈ کی پاسبلٹیز کو ابینڈن کر دیتا ہے, وہ تو اسی قسم کی دنیا جنریٹ کرے گا جس قسم کا انسٹیٹیوشنل آرڈر تم ڈیولپ کر دو گے. تو جو چیز نیچرلائز ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو سبسٹینٹیولی اسی وقت پرابلمٹائز نہ کریں تو وہ نیچرلائز ہو جاتی ہے, اور لوگوں میں یہ سخت صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی یا اس کی کانسیکوینشل کیپیسٹی کو کوشچن بھی کر سکے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ آپ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ کر یہ دیکھیں, آنکھ نہ بند کریں, اخباری سطح کے اوپر نہ رہیں, صحافتی سطح کے اوپر نہ رہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے, اس کی روٹس یہاں سے آ رہی ہیں, یہاں سے آ رہی ہیں, وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اصل لوگ وہ ہیں. اخبار کے اندر جو لکھتا ہے وہ آدمی سوچ سے کٹا ہوا ہے, لہذا وہ تو انسٹیٹیوشن کی کانسیکوینسز کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے, لیکن جو اصل آدمی ہے جو کہ میدان کے اندر ہے, جو کہ ڈیفینس دے رہا ہے یا کرٹیسائز کر رہا ہے, اس کی کریٹیک کی بنیاد پر کم از کم یہ اسٹیبلش کر دینا کہ کنٹمپرری پولیٹیکل اسٹرکچر اور اکنامک اسٹرکچر ویلیو نیوٹرل نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنی ویلیوز لے کے آتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس کے اندر اپنی میٹافزکس انٹر کر وہ نتائج نکالیں گے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں نکلیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں نکل سکتے ہیں تو 50 سال کی ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں نکلا, اور اگلے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں پیدا کریں گے تو کوئی اور پیدا کرے گا. یہ تو اس ہیومن مائنڈ کی تو کیپیسٹی ہے کہ وہ سوال اٹھاتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کرتا ہے.
دوسرے یہ مطلب جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اصل میں مطلب اختلافات کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر جمہوریت کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے شرعیت کے مسالے کی, جس طرح مشورے ہوتے ہیں تو وہ کوئی مشورے کا ادارہ ہے, یہ مطلب تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی ایک الگ فنومینا ہے, اس کا ایک الگ میٹافزکس ہے, اس کا تصور انسان الگ ہے, وہ انسان جو ہے جو ہے مطلب ساورن ہے وہ سٹیزن ہے اس کی تو ایک الگ پوری ہے.
ابھی میں نے اگر جمہوریت پہ بات نہیں کیا, اگر جمہوریت پہ بات کرتا تو میں آپ کو بتاتا, ایک بھی مسلم مفسر نہیں, سارے ویسٹرن تھنکر ہی وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے. یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے, فیصلے ہمیشہ نان الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں, جو کہ سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو کہ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کر ایک ڈسکورس اسٹیبلش کرتے ہیں, اس ڈسکورس سے کنفرم کرتے ہیں صرف پارلیمنٹرین. پارلیمنٹرینس کی استطاعت نہیں ہوتی. مشیل فوکو کی آپ مسلسل جو ٹیکسٹ پڑھیں, امریکہ کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہے, 84 تک اس نے کام کیا ہے, پورا کا پورا اس نے ٹریڈیشن دیکھا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ الیکٹڈ لوگ ڈیسیشنز لیتے ہیں, الیکٹڈ لوگ ڈیسیشن نہیں لیتے, ہاں الیکٹڈ لوگ کنفرم کرتے ہیں. تو جو ریئل ڈومین ہوتا ہے وہ تو نان الیکٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے, جسے وہ کہتا ہے ڈسکورس ہے, یعنی کہ جو اسٹرکچر ہیں نالج کے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, یا سوشل سائنسز ٹیکنالوجی ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں, سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں, اینتھروپالوجسٹ ہوتے ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں دوسری سطح یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنسز, سوشیولوجی, پولیٹیکل سائنس, اینتھروپالوجی یہ ویلیو نیوٹرل ہوتی ہیں. ان کو کہتا ہے ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی, وہ اپنے اپنے نالج ڈومینز کے اندر کام کرتی ہیں, اور ان کے آپس کے اندر بھی کانفلکٹ ہوتے ہیں, آپس میں بھی کلیش ہوتے ہیں, اور وہ نالج کا اسٹرکچر ڈومینیٹ کرتا ہے جو سب سے پاورفل نالج کا ڈسکورس ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ اسٹیبلش کرنا کہ یا یہ اسٹیبلش کرنا کہ ڈیموکریسی کے اندر ڈیسیشن میکنگ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے یا پارلیمنٹ کے باہر ہوتی ہے, یہ اسٹیبلش کرنا اکیڈیمک پلین پر, بالکل سوفسٹیکیٹڈ اکیڈیمک پلین پر جس میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ ہو, بالکل آسان ہے. ابھی تو ہم نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹرکچر ہو, خلافت ہو, بادشاہت ہو, یا ایرسٹوکریسی ہو, یا ٹیکنوکریسی ہو, جو بھی اسٹرکچر پولیٹیکل اسٹرکچر ہوگا وہ اسٹرکچر ایک خاص قسم کی میٹافیزیکل اسمپشن سے کمپیٹیبل ہوگا. اگر وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا تو یا تو اس میٹافیزیکل اسمپشن کو ڈسٹروائے کر دے گا یا وہ خود ڈسٹروائے ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, یہیں پہ روک لیتے ہیں, گوگل سے بھی کچھ کام کرنا ہے. ہاں یس,
وہ جس طرح ہم کسی بھی تھاٹ کریٹک ڈیولپ کرتے ہیں تو کریٹک ڈیولپ جب ہم کرتے ہیں تو ایک پرٹیکولر جو دوسرا تھاٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی تو میٹا فزیکل انکمپیٹیبلٹیز آ جاتی ہیں, جس طرح واٹ ماڈرنزم ہے اس کی پوسٹ ماڈرنزم ہے, پوسٹ ماڈرنزم میں ہم کریٹک ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ کریٹک ڈیولپ کر کے ہم اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈسکورس ہے وہ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے, تو اس میں بھی تو میٹا فزیکل انکمپیٹیبلٹی.
ایگزیکٹلی, دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے پہلے یعنی کہ 18ویں اور 17ویں صدی میں ہمارے لوگوں نے یہ کیا کہ ماڈرنزم نے جب دھجیاں بکھیری کرسچینٹی کی اور جوڈائزم کی, جوڈائزم کی کم کرسچینٹی کی زیادہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ تو بالکل ٹھیک, کرسچینٹی حق نہیں تھی, کرسچینٹی شر تھی, کرسچینٹی جو تھی وہ کروسیڈ کی پوری تاریخ تھی, تو انہوں نے کہا کرسچینٹی کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ماڈرنزم کی کریٹک کو انہوں نے ویلڈ سمجھا صرف کرسچینٹی اسپیسیفک, حالانکہ وہ کرسچینٹی کی کریٹک نہیں ہے. دیٹ واز ان فیکٹ دا کریٹک آف ریلیجن پر سے, یعنی کہ وہ کہتا ہے اڈورنو دی ڈیتھ آف گاڈ از ناٹ دا ڈیتھ از ناٹ جسٹ دا ڈیتھ آف دا گاڈ, اٹ از آلسو دی ڈیتھ آف دا مین. نیچے کہتا تھا ناؤ دا گاڈ از ڈیڈ, پوسٹ ماڈرن تھنک کرتا تھا, وہ تو کہتا ناؤ دا گاڈ از ڈیڈ, وی ہیو کلڈ دا گاڈ, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کریٹ آر اون ورلڈ, وی شیل بی ایز گاڈ. صحیح ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا, کرسچینٹی کریٹک نہیں, وہ ریلیجن کی کریٹک تھی, انہوں نے ماڈرنزم کو اون کر لیا. میں جس اسکول آف تھاٹ کو ویلو کرتا ہوں وہ ماڈرن پوسٹ ماڈرنزم کو ڈیفینس نہیں دیتے. اگر آپ نے یہ کیا, جیسے اکبر ایس احمد کا سارا کام ہے اسلامک پوسٹ ماڈرنزم کا, اور یہ کہ منظور صاحب کا یہ کہ پوسٹ ماڈرن جارگن استعمال کر پوسٹ ماڈرن انٹرپریٹیشن آف اسلام, جو کہ ملٹی کلچرل اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے, یا جسے ہم ابھی پاپولر ٹرم میں کاسموپولیٹن اسلام, یہ تو ماڈرنزم زیادہ کمپیٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو پوسٹ ماڈرنزم, اٹس مور ڈینجرس دین پوسٹ ماڈرن. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ماڈرنزم کی جو کریٹیک ڈیولپ کی ہے پوسٹ ماڈرنزم نے, کم از کم وہ تمہیں یہ تو بتاتی ہے کہ وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے, کم از کم وہ تمہیں یہ تو بتاتی ہے کہ وہ اس کی, لیکن آپ اپنی بنیادوں پر کھڑا کریں گے ریلیجن کو. آپ نے اگر یہ کہا کہ اسلام پوسٹ ماڈرنزم ہے, جیسے کرسچینٹی کی جب کریٹیسائز کی تو آپ نے کہا اسلام ماڈرنزم ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ نے کرسچینٹی کو تو کنڈیم کیا, لیکن اس کے نتیجے میں آپ نے پورے کے پورے ماڈرن اسٹرکچرس کو اسٹیبلش کر دیا اور اس کی ویکنیسز کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. تو آپ پوسٹ ماڈرنزم تو بالکل اینٹائی فاؤنڈیشنلسٹ ہے, اس میں تو ریلیجن کا سوال نہیں ہے, اس میں فیملی بھی نہیں بچے گی, اس میں کچھ نہیں بچتا. یعنی کہ وہ کہتا ہے نا کہ میننگ کوئی ہوتے ہی نہیں, ماڈرنزم کہتا تھا میننگ ہوتے ہیں, چاہے تم ریلیجن کے اندر ہی میننگ, اس کو تم عقل کے ذریعے تلاش کر دو. پوسٹ ماڈرن کہتا ہے میننگ کوئی چیز ہی نہیں ہے, میں خود میننگ دیتا ہوں, اور میننگ کی جو سورس ہے وہ کیا ہے, میرا اپنی پیشن, میری اپنی ایسٹھیٹکس, اور ایسٹھیٹکس اور پیشن بدلتے ہوئے حالات میں بدلتے رہتے ہیں, لہذا کسی چیز کے کوئی میننگ ہوتے ہی نہیں. ماڈرنزم تو کہتا تھا میننگ ہوتے ہیں, تو اس نے 300 سال تک تو کھڑا ہو گیا. پوسٹ ماڈرنزم تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ طریقہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر اپنی, جو کہ اکبر ایس ایم ایس وغیرہ کر رہے ہیں اور منظور شاہ وغیرہ کر رہے ہیں, کہ یہ پوسٹ ماڈرن لنگوسٹک جارگن کو استعمال کر کر ڈیفینس پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. تو اس میں
آخری بات یہ مطلب یہ ہے مطلب کہ یہ جو ہے مطلب سوال جو اکثر آتا ہے اس طرح الگ سے ہم سیمینار کریں گے, یہ کہ یہ اسلام کے بعد متبادل کیا ہے. ہر اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی سوال مسئلے کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے, سوال کوئی بھی اٹھا سکتا ہے جو بھی ذہین آدمی ہو, جو تھوڑا بہت اس کے اندر ذہانت ہو, سوال اٹھانا بڑا آسان کام ہوتا ہے. آپ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کم از کم 300 کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب سوال جو ہے بڑا آسان کام ہوتا ہے, اسی لیے سوال جیسے سوال ہے کہ اسلام کے پاس کون سے ادارے تھے یا اسلام کیا کر لے گا, مطلب اس کے لیے کہ بسی حافظے کی ضرورت ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ حافظہ ہمارا بڑا کمزور ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ حافظے کے لیے کچھ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے. معلومات جب آپ کے اندر انکارپوریٹ ہوں گی, پھر وہ ملٹی پلائی ہوں گی, پھر وہ اینالائز ہوں گی, تو وہ حافظے کی بنیاد بنے گی, مطلب ٹھیک ہے نا. تو حافظہ جو ہے بڑا کمزور ہوتا ہے. اسلامی تاریخ کوئی خلا اور فضا اور ہوا کے اندر نہیں تھی, وہ 1500 سال اس نے پریکٹس کیا ہے. اسلامی تاریخ کے اندر کارخانے بھی تھے لیکن شیئر مارکیٹ کے بغیر, اسلامی تاریخ میں انڈسٹری بھی تھی لیکن اسٹاک مارکیٹ کے بغیر, ہر چیز ہے یہ. مطلب اسلامی تاریخ کوئی ایسی کوئی اجنبی تاریخ نہیں ہے, مطلب جو ہے کہ اس کے اداروں کے بارے میں سوال اٹھائے جائے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ حافظے کا جو مطلب عالم ہوتا ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی تھوڑی سی مثال لگی شارٹ سا میں نے بتائی تھی کہ آپ لوگ کیمپس آتے ہیں تقریباً ہر روز جاتے ہیں یونیورسٹی, کبھی آپ میں پوچھوں یہ سوال کہ آپ نے کبھی آم پر آم کے طرف سے پھول دیکھے ہیں آپ نے, تو میرا خیال ہے کہ یعنی ابھی پرسوں کی فساد ہے کہ ایک کیمپس میں میرے پوچھ رہے تھے, وہ میرے پاس آئے, میں نے اسے سوال کیا, میں نے کہا آپ نے کبھی آم کے پھول دیکھے ہیں؟ اس شب کے گھر میں 3 درخت ہیں آم کے اور یونیورسٹی کے سب سے خوبصورت درخت اس کے پاس ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں نے دیکھے. میں نے کہا کہ میں نے اسے پوچھا کہ آم کے پھول جب نکلتے ہیں آم کے درخت میں اسی موسم میں مارچ اپریل میں, تو وہ کتنے رنگ بدلتے ہیں, جب وہ پہلی مرتبہ پھول ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے, پھر ایک ہفتے بعد وہ رنگ کیسا ہوتا ہے, پھر 15 دن بعد وہ رنگ کیسا ہوتا ہے, پھر یعنی وہ ایک ایسی عجیب و غریب, یعنی اگر آپ ابھی یعنی ہیں, مطلب اگر آپ سڑک سے گزریں تو آپ کو ہر گھر میں آم کے درخت ان کے پھولوں کے مختلف شیڈ جو ہے نظر آئیں گے. ہم یہ گفتگو کرنے میں چل رہے ہیں سڑک کے اوپر, اسی سڑک پر جس پر آم کے درخت ہر گھر کے اندر موجود ہیں, وہ یہ کہہ رہے نہیں یار میں نے دیکھے نہیں, میں نے کہا بھائی یہ نظر اٹھا کے سامنے دیکھو جاتا, سمجھے. اس دور کے انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے درد و سبا سے یہ خبر ہے, اس کو دیکھتے نہیں پتا کہ اس کے سامنے آم کے درخت کھڑے ہو کر اپنے حسن کا اظہار کر رہے ہیں, وہ اس حسن کو دیکھنے سے خاطر ہے. کتنا فری آکوپائڈ آدمی ہے اس دور کا کہ وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے حسن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اسی کیمپس کے اندر میں نے یہ دن فوٹوگرافی کی, مطلب مختلف یہ سائٹس کی, اور اس کیمپس کا ایک کیمپس انجینئر ہے, اس کے گھر پر میں گیا, میں نے اس کو ایک تصویر دکھائی, میں نے کہا کہ یار یہ تصویر ہے, آپ کو پورا کیمپس گھومتے ہیں کہاں کی تصویر ہے. بہت دیر تک دیکھتا رہا, اس کے بعد کہنا ہے کہ یار یہ پری وغیرہ کی تصویر لگ رہی ہے. میں نے کہا یہ پری کی تصویر نہیں ہے, یہ ایک ایسی جگہ کی تصویر ہے جہاں پر آپ صبح شام گزرتے ہیں. پھر اس نے دیکھا, پھر کیمپس پہ غور کیا, پھر اس نے مختلف سائٹ کے نام لیا اور یہ گفتگو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ہو رہی ہے، سمجھا؟ وہ جب بالکل ہار گیا تو اس کو میں نے کہا کہ یہ تمہارے گھر کے سامنے طرف ہے، اس کے گھر کے سامنے کی طرف ہی اس تصویر تھی، یہ اور کے انسان کی ذہنی اور عقلی حالت ہے مطلب، اور وہ کیمپس انجینئر ہے، اس کو میں نے اس کی تصویر دیا، میں نے کہا یہ کہنا یہ طرف، میں نے کہا یہ درخت ہے اور یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہے، لیکن وہ تصویر اس وقت لی گئی جب اس درخت کے اوپر سورج ایک خاص اینگل سے پڑ رہا تھا، اور اس وقت وہ حسن کا ایک شاہکار تھا جو مطلب، اور جس وقت اس سے ایک کلام ہو رہا تھا اس وقت جو ہے سورج ڈھل چکا تھا، اس درخت کا وہ حسن موجود نہیں تھا جو کہ اس سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے مطلب، پھر اس نے کیا اگر قریب سے اس کو تصویر کو ملایا تو اس نے دیکھا کہ درخت اور زمین سب کچھ وہی منظر تھا جو مطلب، یہ اس دور کے انسان کی حالت ہے، تو اس دور کے انسان کے سوالات کر رکھے جی، پھر کیا ہے متبادل کیا ہے، پھر ہماری تاریخ میں کیا تھا، مطلب ہماری تاریخ میں کچھ نہیں تھا جو مطلب، تو 1500 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت اللہ کے اندر کر رہے تھے مطلب، اچھا اور تم اپنی تاریخ کی بات کرتے ہو، میں یہ پوچھتا ہوں سوال کر رہے ہیں خانوں سے کہ جب مسلمانوں نے خیبر و کسرا کو فتح کیا تھا، یہ جو ہے نا تاریخ کے اندر واقعہ ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ہے مکہ اور مدینہ میں کتنی اسٹاک مارکیٹ تھی، مکہ اور مدینہ میں کتنی ڈیفینس فیکٹری تھی، مکہ اور مدینہ میں کتنے اسکول اور کالج تھے، حتیٰ کہ کوئی چھاپہ خانہ تھا، کوئی لائبریری تھی وہاں پر، ایک لائبریری کا نام بتا دیں، یہ اپنے عروج کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جب مسلمانوں نے 3 بر اعظم پتا کیے ہیں، خیبر و کسریٰ کو پتا کیا ہے، تو مسلمانوں کے پاس ایک کتاب موجود نہیں تھی سوائے قرآن حکیم کے، لہذا یہ تصور کرنا کہ قوموں کا عروج و زوال یا مطلب عادل جو ہے مطلب وہ اداروں کے ذریعے ہوتا ہے، تو بالکل بیکار بات ہے، ہماری مسجد نبوی کھجور کے تنوں پر کھڑی تھی، اس وقت جو ہے خیبر و کسریٰ عطا ہوئے تھے، لہٰذا شکست اور فتح کا پیمانہ جو ہے مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یونیورسٹیاں کتنی ہیں، سائنٹسٹ کتنے ہیں، یہ پوری تاریخ میں نہیں رہا، اور جس تاریخ کے دور میں یہ رہا وہ جو ہے انلس کی تاریخ ہے، انلس کی تاریخ میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ تھے، انلس کی تاریخ میں سب سے زیادہ یونیورسٹیاں تھیں، انلس کی تاریخ میں جو اسٹوڈنٹ اصل میں اکھائے کے ساتھ وہاں پر جو ہے انلس میں 300 جو ہے دکانیں تھیں کتابوں کی، اور پورے کراس میں 3 دکانیں تھیں، انلس کی سڑکوں پر کمپور میں جو ہے چلتے تھے، اور پیرس کی سڑکوں پر کیچڑ ہوتا تھا، یہ اس نے لکھا اپنی کتاب میں، اور اسی انلس میں یہ حال ہوا ہے ترقی کے نتیجے میں کہ ایک مسلمان آج وہاں کافی نہیں ہے، مطلب قوموں کی ترقی اور عظمت اور عروج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوتا تو انلس میں مسلمانوں کا کافی ہونا ضروری تھا، یہ بنیادی مقدمہ حالت ہے مطلب، اور آخری بات یہ ہے کہ جب شراب کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی آج سے شراب جو ہے حرام ہے، جب شراب حرام ہو گئی تو اور اس کے ساتھ یہ مطلب ساری مدینے کے اندر جو ہے توڑ دیے گئے شراب کے پھٹکے، شراب بنانے والے نے اور شراب پینے والے نے آ کر مسجد نبوی میں رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں شراب کے متبادل میں کیا پیوں گا اور شراب کے متبادل میں میرے پاس کون سا روزگار کا ذریعہ ہوگا، جب ایمان کی بات ہوگی تو یہ سب سوالات بیکار ہیں، اگر ایک چیز ایمان کے منافی ہے تو یہ سوال ہی بیکار ہے کہ اس کا متبادل کیا ہوگا، سمجھا؟ لہٰذا بنیادی بات یہ جو مقدمہ ہمارا ہے وہ یہ کہ آیا ماڈرنزم اور مغربی تہذیب جو ہے وہ میٹا فزیکلی اسلام سے کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے، اگر اسلام سے کمپیٹیبل ہے تو اس پہ بات ہوگی آلٹرنیٹ کے اوپر، اگر حرام ہے تو کوئی آلٹرنیٹ کی بات نہیں ہوگی، کیا آلٹرنیٹ ہوگا یہ حالات خود پیدا کریں، یہ انبیاء کی تاریخ ہے، انبیاء نے کبھی انقلاب آنے سے پہلے کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا، آلٹرنیٹ خود بخود بنتے ہیں، اور صحیح ہو تو ایمان کا مطلب آلٹرنیٹ صرف ایمان ہے، ایمان کا آلٹرنیٹ عادی ذرائع عادی وسائل متبادل کی بحث نہیں ہے، یہ خالص ماڈرن پیراڈائم ہے کہ پھر اس کا متبادل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کا ایمان مقدم نہیں ہے، آپ کا فائدہ مقدم ہے، کہ اگر ماڈرنزم ختم ہو گیا اور یہ پنگا نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ دنیا میں 5000 سال تک نہیں چلا تو کیا دنیا چلی نہیں کیا مطلب، اگر گاڑی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اگر موبائل فون نہیں ہوگا پوچھنا ہو ایمان ہے یا نہیں ہے مطلب، اگر ایمان کی بات ہے تو متبادل کی بحث بیکار ہے، اور جب ایمان ہوگا تو وہ اپنے متبادل خود پیدا کرے گا اور ان سب چیزوں کو منہدم کر دے گا، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کی